لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
سيرة پیغمبر اسلام موجودہ سال کی آخری تقریر جو مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 114 سال رواں کی 70ویں تقریر اور غزوہ خیبر کے بیان کو 6 مسلسل ہفتے گزر چکے ہیں. جیسا کہ پچھلے منگل کی تقریر میں عرض کیا گیا کہ بالکل سال گزشتہ کی طرح سے اس سال کی صورتحال ہے کہ تاریخ اسلام میں جنگ خندق اور غزوہ بنو قریظہ یہ دو بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے واقعات ہیں، لیکن پچھلے سال بھی یہی اتفاق پیش آیا کہ خندق کی لڑائی کا بیان پچھلے سال ہوا اور اسی کا باقی ماندہ حصہ یعنی غزوہ بنو قریظہ اس سال کی پہلی تقریر میں مکمل ہوا، اور اسی انداز سے غزوہ خیبر ہو غزوہ صدق، تاریخ اسلام کے یہ دو واقعات آپس میں اتنے ملے ہوئے کہ انہیں گویا ایک ہی واقعہ قرار دیا جاتا ہے. لیکن وقت کی کمی اس سال کی سب جگہ بنی کہ خیبر کی لڑائی کا بیان آج مکمل ہو جائے گا، لیکن اسی تسلسل میں صدق کا بیان بشرط حیات و توفیق پروردگار اب انشاءاللہ آئندہ سال رب الاول ہی میں شروع ہو سکے گا. وہ حضرات جو کیفیت کی صورت میں تقاریر سنتے ہیں ان کے لیے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن باقاعدگی سے تشریف لانے والوں یقیناً اس زحمت کا سامنا کرنا پڑتا کہ ایک ہی واقعے کے ایک حصے اور دوسرے حصے کے درمیان 7 یا 8 مہینے کا وقفہ آ جائے، لیکن جیسی ہماری مجبوری ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ آج وہ منگل ہے کہ جب میں کراچی میں ہوں اور انشاءاللہ آئندہ منگل تک میں کراچی سے جا چکا ہوں گا. خیر آمدم بسر مطلب، پچھلی تقریر کے بیان میں ایک حدیث ذرا سی دوسری حدیث کے ساتھ مل گئی تھی. 1.5 گھنٹے کی مسلسل تقریر اور واقعات بہت تیزی سے بیان ہونا تو یہ ایک آدھ اشتباہ ایسا ہو ہی جاتا ہے، پہلے اس کو واضح کر دیا جائے. مولا کائنات کے دو جملے ہیں، ایک خیبر ہی کے میدان میں ہے اور ایک خیبر کے واقعے کے کئی سالوں کے بعد جب خود مولا برسر خلافت ہے. خیبر کا جملہ ایک جملہ ہے اور جب علی برسر خلافت آ چکے تھے تو اسی جملے کو دہرایا تھا میرے مولا نے ایک اور جملے کے اضافے کے ساتھ. اب وہ بعد والا جملہ گزشتہ تقریر میں واقعات کے بہاؤ میں خیبر کے میدان کا جملہ قرار دے دیا گیا. خیبر کے میدان میں علی نے صرف یہ کہا کہ ما قلعتها بقوت انسانیہ بل قلعتها بقوت ربانیہ و الہیہ، کہ خیبر کے اس دروازے کو میں نے انسانی طاقت سے نہیں اٹھاڑا بلکہ یہ پروردگار عالم کی طاقت ہے، قوہ ربانیہ، جس کی مدد سے اس در خیبر کو اٹھاڑا گیا. اتنا جملہ خیبر کے میدان کا جملہ. اس کے بعد اپنی خلافت کے زمانے میں سہل ابن حنیف انصاری کے نام میرے مولا نے جو خط لکھا اس میں اسی جملے کو دہرایا، ساتھ کے دو جملے بڑھا کر، اور میری مثال رسول سے وہی ہے جو چراغ کی مثال چراغ سے، جس طرح بعد والا چراغ پہلے چراغ سے روشن ہوتا، اور اگر سارا عرب میرے مخالفت میں جمع ہو جائے تو میں منہ نہ موڑوں گا. یہ دو جملے جو پچھلی تقریر کے بالکل آخر میں آئے تھے اور تیزی کے ساتھ کہہ کے بیان ہو گئے کہ مولا نے خیبر کے میدان میں یہ سارے جملے ارشاد فرمائے، جبکہ تاریخی اعتبار سے اس سے پہلا جملہ خیبر کا جملہ ہے. یہ اشتباہ تھا جس کی وضاحت ضروری تھی. اور ضمنی طور پر اب واقعات سے ہٹ کر کبھی کبھار اس قسم کی چیزوں کی وضاحت بھی کرنا پڑتی. خیبر ہی کے میدان میں ایک مسئلہ اور جسے علماء کرام نے تفصیل کے ساتھ حل کیا، اس سے یہ پتہ چلا کہ تاریخ حدیث قرآن اور فقہ اسلامی کو پڑھتے وقت ذرا ذرا سی بات پہ انسان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ مسئلے کی حقیقت معلوم نہ ہو جائے. اور وہ واقعہ یہ کہ خیبر کے میدان میں علی نے جو معجزہ دکھایا اس کو تو خیر سب نے تسلیم کیا ہے اور سب کی عقلوں نے قبول کیا. اس دروازے کا اخاڑ پھینکنا جس کے ایک پٹ کو آٹھ آدمی مل کے کھول نہ سکے اور جسے چالیس یا ستر آدمی اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے اور اسے خندق پہ رکھ کے لشکر اسلام کو اس دروازے پر سوار کرا کے خیبر کے میدان سے قلعہ قمص کے اندر لے جانا, یہ سب تو سمجھ میں آ جاتا اگر کے بعد دشمنان اہل بیت نے اس پر بھی اعتراضات کرنے کی کوشش کی. لیکن خیر وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کا جواب دیا جائے. ایک جملہ تاریخوں میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلا سردار خیبر عارف جو مرحب اور انتر سے پہلے میدان میں آیا اس کا نیزہ اور نیزے کی ہانی فولاد لگا ہوا تھا جس کا وزن تین من کا تھا. یہ جملہ ہے تقریباً تمام مشہور تاریخوں کے اندر. علی کی قوت تو خیر مظہر العجائب ہے لیکن حارث کے بارے میں جب تاریخوں میں یہ جملہ آتا کہ تین من تو خالی اس فولاد کا وزن تھا جو اس نے اپنے نیزے کی ہانی پہ لگا رکھا تھا تو بعض لوگوں کے کان کھڑے ہوتے. اس پر اعتراض بھی کیا گیا, اسے قبول کرنے سے انکار بھی کیا گیا. ہمارا موضوع اتنی تفصیلات سے جانا نہیں لیکن سبھی کبھار موقع اور محل کی مناسبت سے کسی چیز کی وضاحت ہو جاتی ہے. حارث انتر مرحب یافر اور اس کے بعد تین اور سردار علی کے ہاتھ سے واسطے جہنم ہوئے. قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا گیا, لشکر اسلام قلعہ خیبر میں داخل ہو. یہاں تک تو بیان ہو چکا تھا پھر بھی اس جملے کی وضاحت. اب دیکھیے جو بہت بڑا ایک اجتماع ہو جاتا وہ یہ ہے کہ بعض ایسے الفاظ ہوتے جو عربی میں بھی رائج ہیں, فارسی میں بھی رائج ہیں, اردو میں بھی رائج ہیں. عربی میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے, فارسی میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے, اردو میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے. لیکن ہم اور آپ قرآن اور حدیث تاریخ اور فقہ اسلامی کو پڑھتے وقت بعض اوقات عربی لفظ کا ترجمہ اپنے ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے کر لیتے ہیں. جس کی ایک مثال یہی واقعہ من, تین من کا مطلب اعتراض کرنے والے ایک صاحب نے 130 شعر لکھا اور کہا کہ ذرا سوچیے جنہوں نے خیبر کے واقعات پر اعتراض کیا تو ایک نقطہ یہ بھی بنایا 40 شعر کا ایک من, تین من اولاد نیزے کی یعنی پہ لگاؤ, کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے یا نہیں؟ اور پھر وہ نیزہ کہ اتنا بھاری ہو تو میدان جنگ میں کس کام کا. اب دیکھیں اجتماع کیا ہوا, لفظ من, ہندی من الگ ہے, عربی من الگ ہے, خراسانی یعنی فارسی من الگ ہے. تینوں جگہ کے من میں اختلاف ہے اور اختلاف ماحول کے اعتبار سے کیونکہ ہندوستان میں غلہ بہت زیادہ, پانی وافر مقدار میں, بارشیں کثرت کے ساتھ ہوتی, زمین زرخیز, اس لیے یہاں کا من بڑا. عرب صحرائی علاقہ, زمین زراعت کے لیے اتنی اچھی نہیں, بارشیں بہت قلیل مقدار میں اور بہتا ہوا دریا تو پورے صحرا عرب میں کوئی نہیں, چنانچہ وہاں کا من چھوٹا من. جیسا جیسا ماحول اور معاشرہ ہوتا ہے بلکہ ہندوستان میں بھی سلطنت مغلیہ کے زمانے میں جب آبادی کم تھی اور غلہ زیادہ تو اس وقت انڈیا کا من بھی 112 شیر کا ہوتا تھا, انگریزوں کے ابتدائی دور میں وہ 96 شیر کا ہوا, غلہ کم ہوا تو من 40 شیر کا قرار پایا. لیکن عرب میں من صرف 25 شیر کا ہوتا, غلے کی کمی کی وجہ سے ان کے پاس اتنا بڑا پیمانہ ہی نہیں. تو تین من کا مطلب 7.7 شیر کے قریب فولاد یا لوہا, جو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے خصوصاً ایک پہلوان اور ایک سالار کے لیے. خالی خیبر ہی کا مسئلہ نہیں, تاریخ اسلام میں اور کئی جگہ پہ ایسے الفاظ آتے ہیں جن کے معنی اردو میں کچھ اور ہوتے ہیں, عربی میں کچھ اور ہوتے ہیں, اور انسان ان دو چیزوں کو گٹمٹ کر کے خود بھی پریشان ہوتا اور دوسروں کو بھی پریشان کرنے لگتا. وہ خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ جس طرح اگر من کی حقیقت ذہن میں نہ رہے تو آدمی خیبر کی پوری لڑائی کو ایک افسانہ قرار دے سکتا ہے, جیسے کہ افسانہ قرار دیا گیا صرف اپنی جہالت اور کم علمی کے بنا پر. اب بات یہاں تک پہنچی کہ خیر یہ تین من جو 7.5 شیر تک وزن قرار پائے, حارث کے ہاتھ میں یہ نیزہ تھا مارا گیا, خود حارث مرحب کا ایک بھائی, پھر انتر مارا گیا, پھر خود مرحب مارا گیا, اور لشکر اسلام خیبر کے اس قلعے میں داخل ہوا جس کا نام تو خیبر نہیں, اس کا نام قمص ہے. لیکن پورا میدان کس طرح اس قلعہ قموس کی وجہ سے اہمیت رکھتا. اگر یہ قلعہ نہ ہو تو پورے میدان خیبر کی کوئی حیثیت نہیں کہ لوگ خالی اس قلعے کو بھی خیبر کہنے لگے. میرے مولا خیبر کے قلعے میں داخل ہوتے سب سے پہلے یہودیوں کی ان خواتین کو دیکھا کہ جو یہ جنگ کا منظر دیکھنے کے لیے دروازے کے اوپر آ کے بیٹھی اور دروازہ اچھڑے جانے کی بنا پہ پریشانی کی عالم وہ اس دروازے کے قریب بنے ہوئے کمرے سے نیچے اتری اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کہاں جائیں. یہ ساری کی ساری وہ عورتیں کہ جو یا وزیروں کی یا سرداروں کی یا سپہ سالاروں کے گھر کی خواتین مولا نے بلال حبشی کے ذریعے انہیں خدمت رسالت میں بھجوایا بس یہاں پہ ہماری گفتگو ختم ہوئی اور علی کے جہاد کا سلسلہ جاری. خیبر کا پورا قلعہ فتح کرنا ابھی تو فقط 7 سردار مارے گئے اور خیبر کا قلعہ کھلا. علی خیبر کے قلعے میں داخل ہوئے لیکن ادھر اللہ کے رسول جب فتح خیبر کی مسلسل اطلاعات ملنے لگی ابراہیم نے آج یہ بتایا کہ خود علی کی ضربت روکتے ہوئے ابراہیم تو کتنی زحمت ہوئی. پھر مسلمانوں نے آج حیرت کی عالم میں یہ کہا کہ کس طرح سے علی نے ایسا موجودہ انجام دیا. پھر بلال حبشی جناب صفیہ اور ان کے رشتے کی بہن اور دیگر خواتین کو لے کے آتے یعنی یکے بعد دیگر پیغمبر کے پاس خیبر کی فتح کی اطلاعات میں اطلاعات آ رہی تو اب صحیح روایت کے مطابق تیسری خبر ملنے کے بعد پیغمبر خود اپنے خیمے سے نکلتے اور سیدھے قلعہ خیبر کی جانب بڑھتے. ادھر میرے مولا کو اطلاع ملی کہ رسول خیبر کے قلعے کا معائنہ کرنے آ رہے. علی نے اپنے جہاد کو ملتوی کیا اور ایک مرتبہ واپس خیبر کے دروازے سے باہر آ رہے تاکہ پیغمبر اسلام کا استقبال خیبر کے باہر کیا جائے. اس وقت رسول اور علی کی ملاقات ہوئی تو پیغمبر نے علی کو اپنے سینے سے لگایا پیشانی کو چوما اور کہا کہ اے علی تمہارے لیے مشدہ اور مشارت اللہ کا رسول تم پہ راضی اور خوش ہے. میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو. پیغمبر نے سوال کیا کہ اے علی آنسو تو دو ہی وجوہات کی بنا پہ بہائے جاتے ہیں یا کبھی خوشی کے عالم میں آنسو آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں یا کبھی غم اور افسوس اور حسرت کی وجہ سے تمہارے آنسو کس لیے. اللہ کے رسول یہ خوشی کے آنسو اور کیسے خوشی کے عالم میں یہ آنسو نہ نکلے جب اللہ کا رسول مجھ سے راضی اور خوش ہو چکا. تو پیغمبر نے کہا کہ فقط رسول ہی تم سے راضی نہیں بلکہ اس وقت تمام ملائکہ جبرائیل و میکائیل بلکہ خود پروردگار عالم تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہاری ذات پہ فخر و مباحت کر رہا. پیغمبر اور علی کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک مرتبہ خیبر کے قلعے سے کچھ یہودی سلحوں کا پرچم لہراتے ہوئے باہر آئے اور انہوں نے اپنے سردار کنانا کو یہ پیغام دیا کہ وہ پیغمبر سے آ کے براہ راست مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. خیبر کا قلعہ بہیمانہ پتا ہوا کہ دروازہ اکھاڑا گیا علی قلعے میں گئے لیکن ابھی وہ جتنے بھی وہاں دشمن تھے سب واپس جہنم نہ ہوئے کہ سلحوں کی بات ہونے لگی. پیغمبر اسلام نے ان یہودی نوجوانوں سے کہا کہ اپنے سردار کو بھیجو اس نے جان کی امان طلب یعنی جتنی دیر تک میں مذاکرات کروں اتنی دیر تک میرے اوپر کوئی حملہ نہ کیا جائے. پیغمبر اسلام نے اسے جان کی امان دی. وہ سردار جو بہرحال واجب القتل ہے اور بعد میں قتل کیا گیا جیسا کہ آج سے 2 تقاریر پہلے میں بیان کر چکا ہوں. بہرحال وہ سردار کنانا قلعے سے باہر نکل گیا تھا اور پیغمبر اسلام کے سامنے سلحو نامہ رکھے تھا. تمام مستشرقی اس ایک مسئلے پر تقریباً متفق کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا. اسلام کے بعد قتل اور غارت گری اور خوریزی کے علاوہ اور کچھ نہیں. لیکن یہ جگہ جگہ ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں کہ وہ لڑائیاں جو بالکل یک طرفہ لڑائیاں اور ایسے دشمن سے تھی کہ جسے معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن وہاں پیغمبر نے حتی الامکان کسی کو بھی قتل کرنا پسند نہیں کیا. خیبر فتنہ و فساد کا مرکز نفاق اور سازشوں کا گڑھ اسلام کے خلاف تمام کی تمام منصوبہ بندی اور پلاننگ یہیں سے کی جاتی. حتیٰ یہ کہ پرانی تقاریر آج سے 114 تقریر ہو رہی پرانی تقاریر میں تفصیل آ چکی کہ کس طرح مکے کے کافروں کو زیادہ تر مدینے پر حملہ کرنے کی ترغیب خیبر کے لوگ دلواتے اور وہ خیبر جس وقت پیغمبر کے سامنے اس عالم میں پڑا کہ نہ وہ اپنا دفاع کر سکتا نہ کوئی ان کی حمایت کر سکتا نہ ان کے پاس اپنی شرارتوں کے لیے کوئی ایکسکیوز یا معذرت لیکن وہ بھی آ کر پیغمبر سے سلحوں کی بات کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے ایسی حالت میں کہ دشمن 100% شکست کھایا ہوا سردار کی شرط کو قبول کر لیا. اس نے ایک شرط پیش کی اور وہ یہ کہ ہمارے مرد, ہماری عورتیں اور ہمارے بچے, ان کی جانوں کو تحفظ دیا جائے اور ہمارا تمام مال, ہماری تمام دولت, ہمارے تمام زمینیں, ہماری تمام فصلیں اور پیداوار, یعنی مال جتنا, وہ سب مسلمان لے لیں, ہماری جان کو تحفظ دیا جائے. اگر بھی اپنی شرارتوں کے بنا پر یہ سب واجب القتل, لیکن انہی کی پیش کی ہوئی شرط پر پیغمبر اسلام نے مصالحت کر, البتہ صرف اسی ایک اعلان کے ساتھ کہ اگر ذاتی طور پر کوئی شخص واجب القتل ہے, یعنی اس جرم میں تو اب کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیوں کرتا رہا, وہ مسلمانوں کے خلاف فساد کیوں کرتا رہا, لیکن اگر ذاتی طور پر کسی نے کسی مسلمان میدان سے ہٹ کر مارا, لڑائیوں میں جو مارے جائیں وہ تو مصالحت سے ان کا خون معاف ہو گئے, لیکن لڑائی سے ہٹ کر اگر ذاتی طور پہ کسی نے مارا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اس سلونامے پہ دستخط ہو. سردار قبیلہ کنانا خود یہ شرط لے کے پیغمبر کے پاس آیا کہ ہم اپنا تمام مال و دولت دینے کو تیار, یہ ہماری طرف سے پیشکش, خود اس کی طرف سے یہ شرط تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اسی سے بات کا ایک ایسا واقعہ حل ہو جس کا بیان دو ہفتے پہلے آ تو چکا لیکن ترتیب سے ہٹ کے وہ بیان آیا تھا. سردار قبیلہ نے یہ شرط جب رکھ لی, پیغمبر اسلام نے اسے قبول کر لیا, اور نہ صرف یہ کہ اس کو قبول کیا بلکہ پورا پورا اس شرط کا احترام کیا گیا. یہی خبر جب پھیلی اور خیبر سے ملے ہوئے بدر کے یہودیوں کو اطلاع ملی تو ان کا بھی ایک وقت اسی لیے خیبر پہنچا اور پیغمبر اسلام سے یہ گزارش کی کہ ان لوگوں نے آپ سے لڑائی کرنے کے بعد یہ شرط رکھی اور آپ نے ان کی یہ شرط مان لی, ہم تو بغیر آپ سے لڑائی کیے ہوئے اسی شرط پر آپ کے مصالحت کو تیار تھا کہ ہماری تمام جائیداد و دولت آپ کی. بس یہی سے مسئلے کا فرق بنا کہ خیبر کیونکہ فتح ہونے کے بعد, یعنی خیبر والے شکست کھانے کے بعد مصالحت کر رہے ہیں, ان کی شکست مسلمان مجاہدین کی محنت, اس لیے خیبر کا جتنا مال ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوا, اور بدر والوں نے کیونکہ براہ راست پیغمبر اسلام سے اس طرح کے مصالحت کی کہ کسی مسلمان مجاہد کو زحمت نہیں اٹھانا پڑی, اس لیے بدر خاص پیغمبر اسلام کا مال قرار پایا. تفصیلات انشاءاللہ سال آئندہ کی پہلی تقریر میں. تو خیر خیبر والوں کی بات ہو رہی, معاہدہ ہو گئے, معاہدہ ہو جانے کے بعد اب خیبر والوں نے مزید ایک گزارش کی پیغمبر سے اور کہا کہ اگر کہ ہم اپنی تمام جائیداد اور مال آپ کو دے چکے ہیں, لیکن یہ بالکل عقلی بات ہے اور دیہاتوں میں یہی ہوتا جب مسلمان مدینے میں رہتے وہاں سے تو روزانہ 100 میل چل کے نہیں آئیں گے کہ خیبر میں کھیتی باڑی کر, جو زمانے کا پرانا طریقہ جو وہ یقیناً کسی قبیلے کو یہ زمینیں دے دیں گے اور کہیں گے تم کھیتی باڑی کرو, محنت تمہاری زمین ہماری, اتنا پرسنٹ تم لے جانا اتنا پرسنٹ ہم لے جائیں گے, ایسا ہی ہوگا ورنہ 100 میل دور سے کون آ کے زمینوں کو دیکھ بھال کرے گا. تو خیبر کے لوگوں نے کہا یا اللہ کے رسول, آپ کی زمین لامحالہ کسی کو دیں گے اگر آپ انہیں شرائط کے اوپر جو زمین دیتے وقت ہے باقی ہم کو یہ زمین دے دیں, یعنی زمین آپ کی مالک آپ لیکن اس میں فصلیں ہم کو اتنا کم کریں جب پیداوار ہو تو زمین کیونکہ مالک آپ ہیں آدھی پیداوار آپ لے جائیں گے, محنت ہماری اس لیے آدھی پیداوار ہماری. پیغمبر اسلام نے اس شرط کو قبول کی اور ہماری فقہ میں ایک مسئلہ آتا ہے بہت ہی اہم مسئلہ, اگر کبھی پیسے پہ یہ شرط طے پا جائے کہ ہم 2 لاکھ روپے دیں گے سامنے والا محنت کرے گا تو اس کا نام ہے اسلام میں مضاربہ, ایک آدھی پیسے لگائے ایک آدھی محنت لگائے, اور اگر کبھی زمین کے اوپر یہ طے پائے کہ زمین ایک کی محنت دوسرے کی, اسے فقہ میں مضارعت یا مخابرت کہتے ہیں اور اردو میں اس کا نام بتائی, جس کے بارے میں جب فیمنزم کا بہت زیادہ زور و شور تھا تو بعض مسلم مسلمانوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ اسلام میں مزارعت یا بٹائی جائز ہی نہیں بلکہ حاضر زمیندار جو خود اپنی زمینوں پہ کام کرے اسی کو پیداوار ملے گی, اگر زمین کسی اور کی اور فصل اگانے کے لیے کسی اور کو رکھا گیا تو بعض ایسے لوگ جن کی عادت یہ ہوتی کہ زمانے میں جو فیشن چل رہا ہو اسلام کو کاٹ پیٹ کے اس کے مطابق بنایا جائے, چنانچہ کمیونزم کے مطابق بنانا چاہا, یہ کمیونسٹوں کا نظریہ کہ سب سے زمینیں چھین لو, جو محنت کرتا ہے فقط اس کی زمین باقی زمین چھین کے دوسروں کو دی جائے گی, بعض استثنائی صورتوں امام یعنی حاکم شرع کو یہ اختیار ہے کہ ایسی زمین اس کے مالک سے لے سکتا کہ جس میں مالک محنت کرنے کو تیار نہیں اور گھر بیٹھ کے عیش کر رہا، لیکن وہ چند ایکسپشنل کیسز عام طور پہ یہ جائز. تو خیر مزاربہ پیسے لگائے ایک آدمی محنت کرے دوسرا آدمی، اور مزاربہ جو قوضی المسائل میں لکھا سیم چیز اگر زمین کے بارے میں زمین ہماری ہے محنت کو یار کر رہا مزاربہ کہلاتی ہے، اس میں آدھے آدھے پہ فیصلہ ہوتا. اسی کا ایک نام مخابرت، وہ اسی لفظ خیبر سے نکلا کیونکہ اسلام میں پہلی مرتبہ خیبر کی لڑائی کے بعد یہ ایگریمنٹ ہوا کہ خیبر والوں نے کہا کہ زمینیں تو آپ کی ہو گئی لیکن ہم کو یہی رہنے دیجیے، محنت ہم کریں گے، جب فصل پیدا ہو جائے تو آدھی آدھی فصل تقسیم ہو جائے. پیغمبر اسلام نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا. چنانچہ نہ خیبر والوں کو اپنے مکانات چھوڑنا پڑے، نہ وہ پوری بستی یہاں سے گزر کے کہیں اور آباد ہو، نہ ان کو وہ زحمت و پریشانی اٹھانا پڑی جو مسلمانوں کا حق تھا کہ ان کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے. اور پھر اس کے بعد ہر سال پیغمبر اسلام مدینے سے ایک نمائندہ خیبر بھیجتے تھے، جس کا کام ہی یہ تھا کہ جب یہ پیداوار کر چکی وہ نمائندہ آتا تھا، اور چونکہ مالک وہ ہوتا تھا بالکل برابر کے دو حصوں میں تقسیم کرتا تھا. جب تک جناب عبداللہ ابن رواحہ زندہ رہے یہ ڈیوٹی ان کی، وہ پیغمبر کے نمائندے تھے خیبر کی فصل کی تقسیم. یہ عبداللہ ابن رواحہ کون ہے؟ جنگ موتا جس میں جناب جعفر طیار کے بازو قلم ہوئے اور وہ شہید ہوئے، اس کے اندر جو تین اہم شخصیتیں شہید ہوئیں جعفر طیار، زید ابن حارثہ، وہی زید جو پیغمبر کے منہ بولے بیٹے بھی تھے اور بعد میں انہیں کی طلاق شدہ بیوی سے پیغمبر نے شادی کی، وہ دو، اور تیسرے یہی عبداللہ ابن رواحہ. خیر عبداللہ ابن رواحہ کے تفصیلی حالات بھی انشاءاللہ آئندہ سالوں میں آئیں گے جب جنگ موتا کا بیان کیا جائے. اتنا کافی کہ موتا کی لڑائی میں تین علمدار شہید ہوئے جن میں سے ایک ہی ہیں، پیغمبر نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا. یہ ہر سال خیبر جاتے تھے، ساری فصلیں اپنے اختیار میں لیتے تھے، برابر سے اس کے تو حصے کرتے تھے. حصے کرنے میں ہمیشہ یہ امکان رہتا جو آدمی حصے کر رہا وہ زیادہ لے جائے گا، اچھا مال لے جائے گا، تھوڑی سی مثلا دو کی عوامی زبان میں ڈنڈی مار جائے گا. مگر عبداللہ اتنے رواحت کا طریقہ کار یہ، اور کس کے مقابلے؟ یہودیوں کے مقابلے. اور کون سے یہودی؟ بہت ہی شریف سیدھے سادے اور متقی اور پرہیزگار یہودی نہیں، خیبر کے شریر ترین اور مفسد ترین یہودی. مگر عبداللہ ابن رواحہ نائب رسول بننے کے باوجود طریقہ کار یہ، یعنی نائب رسول کو تو پورا اختیار ہوتا، مسلمان کے مال پہ قبضہ کر سکتا کہ جائے کہ کافر، مگر اتنا اختیار رکھنے کے باوجود پورے عدل کے ساتھ دو حصوں میں اس پیداوار کو تقسیم کرتے ہیں، ایک ڈھیر ادھر رکھا، ایک ڈھیر ادھر رکھا، پیچھے ہٹ گئے اور یہودیوں سے کہا دیکھو ہم نے تقسیم کر دیا لیکن کون سا ڈھیر کس کا ہے یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے، تم اچھے طریقے سے دے دو اور اس کے بعد خود یہ بتاؤ کہ کون سا ڈھیر اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو، تو دوسرا ڈھیر ہم اپنے لیے رکھیں گے، اور اگر پھر بھی تمہیں اطمینان نہیں ہو رہا تو ان دونوں کو ملا دو، اور جس طرح سے تمہارا دل چاہے تقسیم کر کے مسلمانوں کا حصہ ہم کو دے دو، ایک کافر کے ساتھ اور یہودیوں جیسے کافر کے ساتھ اور دشمن اسلام یہودیوں جیسے کافر کے ساتھ، اس انداز کا عدل کہ خود پہلے ہی سال جب عبداللہ ابن رواحہ نے یہ تقسیم کی تو یہودیوں کی زبان پہ یہ جملہ آ گیا وَبِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ وہ عدل ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان آج تک قائم چلے آ رہے ہیں. تو کہا ایک نائب رسول یہودیوں کے ساتھ اتنا انصاف کرے، اور کہا آج دو مومن اگر پارٹنرشپ میں کاروبار کریں تو ہر ایک دوسرے کا حق کھانے کو بے چین و بے باک، اگر دو سگے بھائی کسی ایک جائیداد میں شریک بنے تو کسی کو کسی پر اعتماد و بھروسہ نہیں رہتا کہ کیا وہ ہمارا حق دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. خیبر کی لڑائی جہاں ایک طرف ضربت علی جو ضربت ید اللہ ہے اس کے فضائل کو ہمارے سامنے پیش کر رہی، وہاں قدم قدم سے اخلاقیات اور تقوی کے ایسے مظاہر آ رہے ہیں کہ اس پر بھی توجہ دینا. تو خیر یہ عدل و انصاف، خیبر جیسے یہودی جو غالباً یہودیوں میں بھی بدترین یہودی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ عدل و انصاف ہو رہا، اس شرط سے مصالحت ہو گئی. پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کر دیا کہ تم سب لوگوں کو یہی قیام کرنا، اپنی زمینوں میں رہو، اپنے مکانات میں رہو. عام لوگوں سے تو یہ سارا معاملہ طے پا گیا، ایک مسئلہ یہ ختم ہوا. اب دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ تو ہے آئندہ جو فصلیں ہوں گی، لیکن اس وقت تو خیبر میں جو کچھ موجود وہ ہے مال غنیمت، مسلمانوں کا حق، مجاہدین اسلام کا حق، اس وقت خیبر میں جتنا مال مال غنیمت، پیغمبر اسلام اس سارے مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کروا رہے ہیں، جو قانون ہے جہاد اسلامی کہ جہاد کے دوران جس کے ہاتھ جو بھی لگتا ہے وہ اس کا مالک نہیں، آخر میں لڑائی ختم ہوگی، آخر میں شرع اعلان کرے گا کہ فلاں مقام پہ سامان لے کے آؤ، جب سارا سامان جمع ہو جائے تو اس کے بعد تین مرحلوں میں مال غنیمت تقسیم ہوتا، پہلا مرحلہ تو یہ کہ خمس نکالا جاتا، یہ خمس جو سادات اور رسول کا حق، خمس مال غنیمت سے بال فور نکلے، جو خمس ہم دیتے ہیں اور جو خمس مال غنیمت ہے اس میں ایک فرق، اور وہ یہ کہ جو خمس ہم دیتے ہیں آج پیسہ آیا تو ایک سال کے بعد دینا، اور مال غنیمت کا خمس ادھر لڑائی ختم ہوئی بال فور خمس نکالا، خمس نکالا جاتا ہے، اس کے بعد بیت مال کے لیے کچھ پیسے نکالے جاتے ہیں، بیت المال یعنی پیغمبر یا امام یا جو بھی حاکم شرع اس سے ملاقات کے لیے غیر مسلموں کے جو ڈیلیگیشن اور وفد آتے ہیں ان کے کھلانے پلانے کا انتظام کہاں سے ہو، اس کے لیے بیت المال بنایا جائے گا، اسی طرح کبھی جہاد کا اعلان اسلحہ جمع کرنا ہے، گھوڑے خریدنا ہے، گھیں خریدنا ہے، اس کے لیے بیت المال، اسی طرح جن جن کاموں کی اجرت اسلام میں حرام، اگر اس کام انجام دینے والے کے لیے اور کوئی وقت نہ رہے، قاضی جو کورٹ کا نظام چلاتا کورٹ قاضی حرام ہے ان لوگوں سے جو اس کے پاس اپنا کیس لے کے آئے، لیکن پھر وہ کہاں سے کھائے، بیت المال، مسجد کا محافظ، نماز جماعت پڑھانے کی اجرت لی جا سکتی، اذان دینے کی اجرت نہیں لی جا سکتی، لیکن پھر وہ مؤذن کیسے گزارا کرے، بیت المال، غرض یہ کہ ایک بہت لمبا چوڑا موضوع بیت المال، تو جتنا بھی مال غنیمت جمع ہوتا خمس نکلے گا، بیت المال کے لیے کچھ حصہ نکالا جائے گا، باقی صرف مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک ایک مال غنیمت کی ایک ایک چیز جمع ہو جائے، تو پیغمبر اکرام پہلے سارا مال غنیمت جمع کروا رہے ہیں، اور اس میں پیغمبر اتنے سخت ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے مجاہد کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں، تو اس کو کیسے معاف کیا جائے گا جو فتنہ و فساد کی جڑ، اپنے صحابیوں کو پیغمبر نے اس مسئلے میں معاف نہیں کیا، یہ بیت المال سارے مسلمانوں کا حق، یہ کیسے ہو سکتا کہ کسی کے ساتھ نرمی کر دی جائے، جیسا کہ ابھی آپ سنیں گے جب میں تقسیم کا طریقہ بیان کروں گا، تو جب مال غنیمت جمع ہو رہا پیغمبر کو اطلاع ملی کہ سردار قلعہ قموم، یعنی مختصراً ہم جسے کہیں سردار خیبر زنانہ، اس کے پاس دولت کا ایک امبار، اس کی ذاتی دولت چھوڑے، یہ بار بار میں نے جملہ کہا ہے، کہا تو جسے دوہراؤں کہ یہ زنانہ جو جناب صفیہ کا شوہر اور اصل میں مدینے کا رہنے والا، شرارتوں کی بنا پہ اس کو اور اس کے قبیلے کو مدینے سے نکالا گیا، خیبر میں آ کے یہاں کا سردار بن گیا، کیونکہ خیبر میں اس کا چچا پہلے سے سردار تھا، چچا مرا تو سرداری بھتیجے کو مل گئی، اور اس نے یہاں اپنے پرانے قبیلے کے ایک قانون بنایا تھا کہ جب کسی کی شادی ہوگی خیبر تو ایک سونے کی ایک مقدار اس نے معین، ہر شادی کے موقع پر اتنا سونا اس فنڈ میں جمع کیا جائے گا جو غریب یہودیوں کے لیے، پرانا زمانہ ہے بینک وینک لاکر تجوری سیف تو ہوتے نہیں، وہ سارا سونا بکری کی کھال کے اندر یہ رکھتا تھا اور بکری کی کھال کو لپیٹ کے اپنے سرحانے رکھتا تھا، دولت بڑھی تو پھر گائے کی کھال کی ضرورت پیش آئی، بکری کی کھال بھر گئی، اور پھر دولت بڑھی تو پورے اونٹ کی کھال اتاری جاتی اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں جمع کی جاتی، خیبر کی لڑائی شروع اور اس نے جلدی سے اس خزانے کو کسی ویرانے میں لے جا کے دفن کر دیا، اس کا یہ خزانہ اتنا مشہور تھا کہ جب پیغمبر اسلام نے یہ معاہدہ کر دیا جس میں خود اسی سردار جو اس خزانے کا مالک خود اس نے یہ شرط رکھی پیشکش اس کی کہ میرا ہمارا سارا مال آپ لے لیا، پیغمبر اسلام نے اس مال کو بھی طلب کی، یہ پیغمبر کا ذاتی مال نہیں، یہ تمام مجاہدین اسلام کا حق، لے کر آؤ یہ مال کہاں پر، اس نے صاف منع کر دیا کہ نہیں ایسا کوئی مال ہی نہیں، آپ کو غلط اطلاع دی گئی، ایسا کوئی خزانہ نہیں، پیغمبر اسلام فی الحال تو اسے قید میں ڈال دیا اور اس کے بعد تحقیق شروع، لیکن کسی کو بھی اس کی اطلاع نہیں، اب چاہیے کہ اس کی بیوی کو بھی اس کی اطلاع نہیں، البتہ یہ جو جملہ میں نے کہا عرب ماحول کے اعتبار سے یہ غلط ہے، اس لیے کہ عرب ماحول بیوی کو شوہر کے پیسے کی اطلاع نہیں ہوتی ہے، شوہر کو بیوی کے پیسے کی اطلاع نہیں ہوتی، اور اسلام کے اعتبار سے بھی نہ شوہر کو یہ لازم کہ وہ روزانہ کا جا کے حساب کتاب بیوی کو دے کے آج کتنا کمایا، کتنی رشوت لی، کتنا پیسہ مارا اور کتنے پیسے جمع ہوئے. نہ بیوی پہ لازم ہے کہ اپنی دولت کا حساب شوہر کو دے، بلکہ دونوں اپنے اپنے پیسے کو ایک دوسرے سے چھپا کے رکھ کر دیں. تبھی تو آیت اللہ ہے کوئی کا وہ فتویٰ کہ اگر بیوی بھی شوہر کے مال کو چوری کرے گی تو شوہر کا مال چرانے پہ بیوی کا ہاتھ کٹے، اور اگر شوہر بھی بیوی کے مال کو چوری کرے تو جو چور باہر سے آ کے چوری کرے اس کا ہاتھ کٹتا، شوہر بھی بیوی کا مال چرائے تو شوہر کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. اس اعتبار کہ واپار ان دونوں کو حق کہ اپنا ذاتی مال وہ ایک دوسرے سے چھپا کے پوشیدہ طریقے سے رکھ سکتے. تو عرب کے ماحول اور اسلام کے مسئلے کے اعتبار سے تو کوئی عجیب بات نہیں، ہمارے یہاں کے اعتبار سے چونکہ ذرا عجیب بات، اس لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ اتنا چھپا کے رکھا ہے اس نے خزانہ کہ اس کی بیوی کو بھی نہیں معلوم. پیغمبر نے تحقیق کی، پھر ایک مرتبہ خزانہ کو بلایا، علم رسالت نے سب کچھ مگر وہی کہ پیغمبر اتمام حجت ضرور کر دی اور کہا کہ دیکھو کنانہ، تم نے خود بھی اسی شرط سے مظاہرت کی، ورنہ اصولاً تو تمہاری پوری قوم کو قتل ہونا، تم نے لڑائی کی ہے مسلمانوں سے، حملہ کیا ہے اسلام پر، اس کا جواب یہی، لیکن تمہاری شرط اور تمہاری پیشکش پر معافی دی گئی اور پھر تم اس کے خلاف ورزی کر رہے ہو. اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، چاہے وہ رسول تو نہیں کہتا تھا، یہ تو ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوا جملہ کہ نہیں اللہ کے رسول، ایسا کوئی مال ہے ہی نہیں، آپ کو بالکل غلط اطلاع دی گئی. پیغمبر نے کہا اور اگر ایسا مال اطلاع ہے آپ کو کافر مجھے قتل کر دیجیے، یہ پیشکش بھی اسی کی زبان پہ آ رہی ہے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، جو تم نے کہا اپنے وعدے پر نبھانا. اور پھر پیغمبر نے ایک آخری مرتبہ تحقیق شروع، اسی کا چچا زاد تھا، وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ مجھے معلوم کہ جس دن پہلے قلعے پہ آپ نے حملہ کیا، ہماری دوسری تقریر کے خیبر 10 قلعے پہلے قلعے پہ جس دن آپ نے حملہ کیا اور یہ وہاں سے پریشان ہو کے واپس آیا. بہت سی باتیں جو مجھے پرانے حوالے دینا پڑ رہے ہیں، جب پہلے قلعے پہ مسلمانوں نے حملہ کیا تو یہ شخص کنانہ اگر کہ یہ آخری قلعے کا سردار مگر لشکر اسلام کو چیک کرنے کے لیے یہ وہاں گیا ہوا اور وہیں پر اس نے ایک ایسا جرم کیا تھا جس کی سزا ایک مومن کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، یعنی ایک مسلمان وہ جنگ نہیں کر رہا، وہ قلعے کی دیوار کے سائے میں آرام کے لیے بیٹھا، محمود ابن مسلمہ اس نے چکی کا پاٹ اوپر سے اس کے سر پہ گرا کے ان کو شہید کیا. میدان کی شہادت نہیں، دھوکے بازی کی شہادت. یہ سب کچھ واقعات پہلے بیان ہو چکے ہیں. اس کا چچا زاد بھائی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ مجھے یاد پڑ رہا کہ جب پہلے قلعے پہ آپ کا قبضہ ہوا تو یہ وہاں سے بہت پریشانی کے عالم میں آیا اور اسی رات یہ گھر سے نکل گیا. اس کا اپنا جو قلعہ ہے قلعہ قمود بہت بڑا قلعہ اور ویرانے میں چلا گیا، اور میں نے پھر یہ دیکھا کہ یہ ہر رات گھر سے نکل کے خاص اسی سمت میں جاتا. پیغمبر اسلام نے ان مسلمانوں کو بلایا، عرب کے صحرا میں پاؤں کے نشانات کی مدد سے ہر چیز کو ڈھونڈ لینے والے اور ٹریس کرنے والے بڑے بہت سے لوگ تھے. پیغمبر نے چند خاص ماہر لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس طرف جاؤ اور دیکھو کہ کوئی ایسی زمین تو نظر نہیں آ رہی کہ جس میں لگے کہ اسے روزانہ کھود کے بند کیا جاتا. عرب کے صحرا میں رہنے والا اس کے لیے بھی بہت ہی آسان تھا، جب اس سمت پتا چل گئی کہ اسی طرف جانا، ورنہ تو اتنا بڑا پہلا تپے تپے کو تو نہیں ڈھونڈا جا سکتا. چچا زاد بھائی کے بتانے پہ یہ آدمی گئے واپس، یہ تو ڈھونڈ لیا کہ وہ زمین کہاں کھودا گیا، اونٹ کی وہی پوری لپٹی ہوئی کھال نکلی جسے لے کے آئے. جتنا مال غنیمت اب تک شاید اس وقت کی ویلو کے برابر خالی اتنا مال غنیمت نکلا، اور وہ کہہ چکا کہ اگر ایسا کوئی پیسہ نکلا تو مجھے قتل کر دیجیے. پھر بھی اللہ کے رسول نے اسے قتل نہ کیا، لیکن ہاں جس مسلمان کو اس نے دھوکے میں مارا جسے اس مسلمان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا، محمود ابن مسلمہ، اور کہا تم جانو اور یہ جانو. اس طرح سے اسلام کا قانون کہ قاتل پکڑ کے مرنے والے کے بیٹوں کو دیا جائے، وہ چاہے اس کو معاف کر دے، چاہے اس سے پیسے لے کے چھوڑ دے، چاہے اس کی گردن اڑا دے. رسول اور امام بھی اس مسئلے میں دخل نہیں دیتے، اگر کہ اختیار رکھتے مگر دخل نہیں دیتے. تو خیر پیغمبر نے اس کی دو ایسی غداریاں دیکھنے کے باوجود کہ جن میں سے ہر ایک کی سزا قتل، پھر بھی کہا کہ نہیں ہم احترام کریں گے معاہدے پہ، اس کو قتل نہیں کریں گے. لیکن جو اس نے میدان سے ہٹ کر ایک مسلمان کو مارا وہ جرم تو معاف نہیں ہوگا. تو نہ کنانہ اس طرح مارا گیا. اچھا اب میں ضمنی طور پر ایک جملہ جو مجھے بعد میں کہنا ہے اس وقت بھی دوہرا دوں. خیبر کی لڑائی میں 15 مسلمان شہید ہوئے، 93 یہودی مارے گئے، لیکن جو میدان میں یہودی مارے گئے فقط وہ مارے گئے. میدان کی جنگ ختم ہونے کے بعد صرف 2 یہودی قتل کیے گئے، صرف 2، ان میں سے ایک کا نانا، اور اس کا جرم آپ نے سن لیا، اور دوسری وہ یہودی عورت ہے جس کا واقعہ ہر ایک کو پتا، پھر بھی بیان کیا جائے گا ترتیب کے مطابق. اب ابھی مال غنیمت، تو یہ مال غنیمت دیا گیا، سردار خیبر قتل ہو گیا، مگر نہ مال غنیمت کی وجہ سے اور نہ ہی پیغمبر اسلام سے دھوکے کی بنا پر. وہ قتل با اس عام قانون کو، اس عام قانون سے ایک مومن سید سے قتل کیا جاتا. اب یہ سارا مال غنیمت جمع ہو گیا، پھر بھی پیغمبر اسلام نے ایک اعلان کروایا کہ جہاں جہاں تک مجاہدین اسلام تقریباً 1400 سے 1500 کا لشکر، جہاں جہاں تک یہ مجاہدین اسلام سب کے سامنے جا کے ایک اعلان کر دو، وہ عبد الخیات اول مقیت وہ ان الغلول آر و شنار و نار یوم الخیات، ایک اعلان کرایا پیغمبر، وہ عبد الخیات اول مقیت، اے مسلمانوں جسے جو جو مال غنیمت ملا ہے سب لے کے آ جائے، حتیٰ یہ کہ سوئی تازہ بھی اگر کسی کے ہاتھ آیا، سوئی تازہ وہ بھی یہاں پہ لا کے جمع کرا دے. فإن الغلول، اس لیے کہ دھوکہ اور فراڈ، آر مومن کے لیے ایک آر بھی، وہ شنار اور ایک عیب بھی ہے، وہ نار یوم القیامہ اور جہنم کے دن اس کے لیے آگ بھی. اور دیکھیے پیغمبر اسلام کو یہ آخری جملہ کہنے کی ضرورت نہیں، بلا وجہ عذاب کی بات چھیڑ، پیغمبر بھی رسول جہنم معاذ اللہ یا رسول عذاب کا ٹائٹل نہ پالے اس امت کے ہاتھ سے جو اتنی سینسیٹیو اور حساس ہے کہ جہاں جہنم کی بات آئی فوراً انہوں نے کسی بھی تہمت اور الزام لگا دیا. اگر نہیں رسول کا کام ہی اس میں اسلام کو پہنچانا، تو نہ یہ کہا کہ یہ مومن کے لیے ننگ و آر، یہ مومن کے لیے عیب ہے، اور یہ نارون جو عمر قیامت جہنم کی آگ، اس کو کہا پیغمبر. یہ نہیں کہ کوئی پوری ٹیکسٹائل فیکٹری کو کھا جائے، نہیں اگر سوئی اور تاجے کو بھی کوئی ہضم کر لے، تو کہا اس کے لیے بھی جہنم کی آگ، اور یہ کہہ کہ سارا مال غنیمت جمع کروایا. اسی موقع پر 3 چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آ گئے. اگر تو یہ تینوں واقعات ایسے کہ اس کی تشریح میں اخلاقی موضوع کی جانب جا سکتا ہوں کہ اسلام میں امانت کی کتنی اہمیت، لیکن یہ خیال کرتے کہ آج آخری تقریر ہے فی الحال موجودہ سال کی اور موضوع کو مکمل کرنا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن صاحب ایمان کے لیے ان تینوں واقعات سے خود بھی نتیجہ نکالنا بہت آسان. صرف 3 چھوٹے واقعات. کسی خیبر کی لڑائی پیغمبر اسلام کا غلام تیر لگنے سے شہید ہوا، وہ 15 آدمیوں میں شامل تھا. وہ پیغمبر اسلام کی سواری تھی، محمل کو درست کر رہا تھا کہ قلعہ خیبر سے تیر چلایا گیا جو اس کی کمر میں لگا، اور وہ اسی میدان خیبر میں شہادت تک پہنچا، اور پھر لوگوں نے اسے دفن کر دیا. جس وقت اسے دفن کیا گیا تو لوگوں میں سے کچھ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ تمہیں جنت مبارک. اور پیغمبر اسلام نے فوراً کہا میں تمہارے نظریے سے اس کے باپ نہیں کرتا ہوں، تم جس کو جنتی سمجھ رہے ہو اس وقت اس کی ساری قبر آپ سے بھری ہوئی. لوگ چوکنا ہوں، اللہ کے رسول آپ کا غلام اور میدان خیبر کا شہید، ڈبل فضیلت اور جہنم. آج پیغمبر نے کہا ہاں، اس لیے کہ خیبر کی لڑائی کے دوران، کیونکہ 9 قلعے اس سے پہلے فتح ہوئے ہیں ان میں سے کسی کے دوران، اس نے ایک چمن یا چادر جو اس سے پسند آ گئی تھی اپنے لیے رکھ لی، اور مال غنیمت میں لا کے جمع نہیں کروایا. وہ ایک چادر اس کی پوری قبر کو آگ کی چادر بنا گئی. ایک یہ واقعہ. اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آئے، خیبر کی لڑائی ختم ہوئی، مال غنیمت جمع ہو کے تقسیم بھی ہو گئے، اور پھر نہیں تقسیم نہیں جمع ہو رہا، ایک مسلمان صحابی شہادت نہیں ویسے ہی بیماری کے بعد انتقال کی. وہ آئے تھے اس لڑائی اور اسی دوران بیمار پڑے، اور جو ایک طبعی موت نیچرل ڈیتھ، انتقال ہو گئے. لوگوں نے جنازہ تیار کر کے کہا کہ رسول آئیے نماز پڑھا دی. پیغمبر نے کہا تم خود جا کے اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو. جب اللہ کا رسول کسی کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تم لوگ پڑھو، لوگ فوراً کھٹک جاتے کہ ضرور اس مرنے والے نے کوئی گناہ کیا. پیغمبر اسلام سے مرتبہ حیرت کے عالم میں پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے آخر کیوں؟ کہا جا کے اس کے سامان کی تلاشی. حکم رسول آ گیا سامان کی تلاشی لی جا سکتی. لوگوں نے جا کے سامان کی تلاشی تو تو دیکھا کہ اس کے سامان تین یا چار وہ انگوٹھیاں لگ رہا ہے کہ اس نے میدان سے لوٹی ہے لیکن ناچ جمع نہیں کرائی مال غنیمت کے اندر, جن کی قیمت اس زمانے کے حساب سے دو درہم یعنی بارہ بارہ روپے کا درہم جو آج کل ہوتا ہے حساب لگا لی, چوبیس پچیس روپے کی انگوٹھیاں جو پیغمبر کے اعلان کے باوجود کہ سارا مال غنیمت جمع کراؤ اس نے رکھ لی, پسند آ گئی ہوں گی انگوٹھیاں. جبکہ دوسرا واقعہ سامنے آ گیا کہ دو یا تین انگوٹھیاں رکھنے پر پیغمبر نماز جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں. اب تیسرا واقعہ کہ ایک مسلمان نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول اسی خیبر کی لڑائی کے دوران جوتے کے تسمے اور فیتے, ایک جوتے کے فیتے مجھے ملے تھے وہ تسمے اور پسند آ گئے تھے میں نے رکھ لیے, کیا اتنی چھوٹی چیز بھی لا کے جمع کرانا پڑے گی؟ اب انگوٹھی سے نیچے اتری ایک کمل سا ہوگا کوئی چار پانچ سو روپئے, وہاں سے نیچے اترے چوبیس روپے کی انگوٹھی, وہاں سے نیچے اترے تو شاید چار روپے یا تین روپے کی یہ جوتے کی ڈوری ہے. کہ اللہ کے رسول یہ بھی جمع کرانا, پیغمبر نے جو تمہاری مرضی ہے چاہے یہ جمع کرا دو چاہے اس کے بدلے قیامت میں جہنم کے جوتے کی ڈوریاں تمہارے پاؤں میں باندھی جائیں گی. اب یہ دو تین روپے کی بات ہو رہی ہے. تو وہی بات کہ بعض لوگوں کو بڑا عجیب لگتا جب فطری مسئلے خلق و زکات اور حقوق و ناس اور اپنے مظالم کے بتائے جاتے کہ یہ اتنا چھوٹا چھوٹا حساب کتاب خیبر کی لڑائی. یہ تین واقعات, اب چوتھا خود فرمان رسالت و عبد الخیات والمقیت, سوئی اور تھاگا بھی لا کے تمہیں جمع کرانا ورنہ قیامت کے دن نارون جہنم کی آگ سے تمہیں مقابلہ کرنا, یہ حکم اسلامی خیبر کی لڑائی. اور یہی پر بعض اوقات میں تعجب کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں, تعجب کے ساتھ ہمارے یہاں لوگوں کے موضوعات بڑے محدود ہیں جن سے وہ ممبر سے سننا چاہتے ہیں اور خطیب پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ انہی موضوعات کو پڑھیں, اس میں خیبر کا موضوع بھی جو ساری زندگی سنا جاتا. مگر دیکھیے حیرت کی بات ہے یا نہیں کہ اگر کوئی شخص ایک موضوع ساری زندگی سنے تو اس پر تو اسے اتنی مہارت حاصل ہو جانا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کر سکے, اس کے تمام پہلو اس کی نالج میں آ جانا چاہیے. جس طرح اگر کوئی شخص کسی خاص سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن کرتا تو اب اس میں تو اس کو تمام جزئیات معلوم ہوتی, لیکن عجیب بات کہ زندگی میں پچاسیوں مرتبہ خیبر کا واقعہ سننے والوں میں بھی اکثریت کو میں نے ان واقعات سے بے خبر اور ناواقف پایا. خیر ہوگی کوئی اس کی وجہ, یہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے پیغمبر اسلام کے اعلانات تھے جس سے پتا چلا کہ خیبر کی لڑائی جہاں ایک طرف علی کی وہ فضیلت و منزلت بتائی کہ جبرائیل جیسا فرشتہ حیران ہو رہ گیا, وہاں دوسری جانب علی کے ماننے والوں کے سیرت اور کردار اور تقوی اور اخلاق کے بارے میں بھی جگہ جگہ نمایاں ہدایتیں ملی, مال غنیمت جمع ہو گئے. اب پیغمبر دستور اسلامی کے مطابق بیت المال کا حصہ الگ نکالا, خمس الگ نکالا, اور بچا ہوا جتنا بھی مال اس کے اٹھارہ سو حصے کی اٹھارہ سو چودہ سو پیدل, جو مجھے چودہ سو کو جو لشکر تو چودہ سو تو ان کو دیا گیا, دو سو سوار تھے سوار جو اپنا گھوڑا خود لے کے آیا اس کو, سوار کو ہمیشہ ڈبل حصہ ملتا, چنانچہ دو سو مزید حصے ملے سولہ سو, اور باقی جو دو سو حصے بچے اس میں پیغمبر اسلام تین ایسے گروہوں کو دیا جو خیبر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے نہیں آتے. ایک وہ خواتین جو زخمیوں کی مرہم پٹی کی خاطر مدینے سے ساتھ ساتھ آ رہی, خاص ان کو پیغمبر نے حصہ دیا. نمبر دو, اب دیکھیے خیبر کے سلسلے کی جو پہلی تقریر نمبر 111 یا 110 اس میں میں نے یہ جملہ کہا کہ پیغمبر نے جب خیبر پہ حملہ کیا تو ایک اعلان کیا تھا کہ جو آدمی صلح حدیبیہ میں گیا صرف وہ ہمارے لشکر میں آئے, اور اگر کوئی اور آتا تو اسے ایک پائی مال غنیمت سے نہیں ملے. پھر پیغمبر کو ایک صحابی رسول ایسے کہ جو صلح حدیبیہ میں تھے مگر اپنی کسی ذاتی مجبوری کی بنا پہ خیبر میں نہیں آ سکے, اور وہ بہت مشہور صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری, باقاعدہ پیغمبر سے اجازت لے کر مدینہ میں ٹھہرے تھے. یہ واحد صحابی جو حدیبیہ میں گئے اور خیبر میں نہیں آئے, پیغمبر نے پھر نکال کے رکھا اگر کہ خیبر کی لڑائی سے ان کا کوئی تعلق نہیں. کہ جیسا کہ میں صلح حدیبیہ کی آخری تقریب میں کہہ رہا ہوں
کہ جو صلح حدیبیہ میں صبر کے امتحان میں کامیاب ہوئے تھے خیبر میں ان کے لیے بشارت تھی کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، اور یہ پیغام قیامت تک کے لیے پیغام بن گیا کہ جو مصیبتوں اور آزمائشوں کے موقع پہ ثابت قدم رہتا اللہ کبھی اسے نظر انداز نہیں کرتا، اور ضرور اسے اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا اجر دنیا میں بھی دیتا تو وہ ساری زحمت و مصیبت ختم ہو جاتی. جابر اس کی ماں سے مثال، صلح حدیبیہ پیغمبر کے وفادار ماننے والے، خیبر میں حصہ نہ لیا پھر بھی ان کو پورا پورا پیغمبر نے حصہ دیا. یہ وہ لوگ میرا یہ جملہ سمجھ گئے جنہوں نے حدیبیہ کے سلسلے کی میری تقاریر سنی، اور آخری تقاریر میں بار بار میں نے کہا حدیبیہ اور خیبر کو بہت گہرا تعلق. خیر یہ دو بار کہ جیسے ہی خیبر کی لڑائی ختم ہوئی، ابھی مال و غنیمت پورا تقسیم نہیں ہو کہ 72 یا 80 آدمیوں کا ایک ایسا گروہ باہر سے آ گیا کہ پیغمبر ان سے اتنے خوش اور راضی ہوئے کہ مال غنیمت نے ان کو بھی پورا پورا حصہ دیا. یعنی حبشہ سے جعفر طیار کی قیادت میں آنے والے 72 یا 80 مسلمان جنہوں نے خیبر کی لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لیا، مگر انہیں ان کی نیت کے اوپر پروردگار نے اجر بھی دیا اور پیغمبر نے دنیاوی مال غنیمت بھی دیا. اب یہ کون تھے، ان کی نیت کیا تھی، یہ بس آخر تقریب میں یہ حصہ آئے گا. مال غنیمت تقسیم ہو گیا، مال غنیمت کی تقسیم سے اللہ کا رسول فارغ ہو. اب اس کے بعد ایک اہم تقسیم شروع ہوئی، اور وہ خیبر کے میدان سے پکڑی جانے والی کنیزیں. مال غنیمت تو تقسیم ہو گئے، اب کنیزوں کی تقسیم کا مرحلہ آ رہا. کنیزوں کی تقسیم جو اس سے پہلے لڑائیاں ہوئیں اس کے اعتبار سے پیغمبر نے تقسیم کی یہ کنیزیں. جناب صفیہ، کون جناب صفیہ؟ سردار خیبر کی بیوی، جو اس سے پہلے یہودیوں کے ایک اور بہت بڑے سردار ہائی ابن اختب، اس کی بیٹی، ہائی کی بیٹی اور اس وقت خیبر کے سردار کی بیوی، اور بیوی کے اب تو بیوہ ہو چکی. اب مسئلہ آ گیا ان تمام کنیزوں کی تقسیم کا. کنیزیں بھی تقسیم ہوئی، مال بھی تقسیم ہوئی. ایک چھوٹی سی بات اور واضح کر دی جائے جس سے یہ پتہ چلتا کہ اللہ کا رسول عدل اور انصاف کے اصولوں کا کتنا خیال کرتا. خیبر کی یہودی خود یہ کہہ کر گئے کہ سوائے ہماری جان کے باقی سب آپ لے گئے. جب سارا مال غنیمت جمع ہوا، اس میں یہودیوں کی مقدس کتاب تورات، اس کے بھی بہت سارے نسخے آ گئے. اب آج کل کا زمانہ نہیں، پرانا زمانہ، جب کتابیں صرف اور صرف ہاتھ سے لکھی جاتی اور ایک ایک کتاب کا لکھنا ایک امر عظیم اور دشوار ترین کام. تو جس وقت مال غنیمت میں یہ سب کچھ آ گئے، خیبر کے یہودیوں کو کوئی کلیم نہیں ہے کسی چیز پر، لیکن ان کے بعض نوجوان آگے بڑھے اور کہا اللہ کے رسول اگر ہماری یہ مذہبی اور مقدس کتاب ہم کو واپس کر دی جائے، جس سے ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں اور جس سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، تو اگر کہ یہ حق نہیں لیکن ہمیں عبادت سے سہولت مل جائے گی، غیر مسلم کی بھی عبادت کا احترام اسلام میں حکم دیا گیا، اور کہا یہ کہ اپنے ہی ہاتھوں سے مسجدیں اور امام باڑے اور مسلمانوں کے مقدس مقام، مسلمان کہلوانے والے اس پر حملہ کرتے اور اسے نقصان پہنچاتے ہیں، تو خیر پیغمبر نے فوراً حکم جاری کیا سارا مال غنیمت تقسیم ہو، تورات کے جتنے نسخے ملے یہ سب واپس کرو، اگر ان کو بیچا جائے تو یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں درہموں میں فروخت ہوں، کیونکہ اس زمانے میں کتاب دنیا کی قیمتی ترین چیز سمجھی جاتی. لیکن نہیں، یہ مذہب کا مسئلہ، چاہے غیر مسلم کا مذہب صحیح لیکن احترام کیا جا رہا، تورات کسی طرح واپس کر دی گئی، مال غنیمت تقسیم ہو گیا، غنیزوں کو اسلام کے اصول کے مطابق تقسیم کیا گیا. جناب صفیہ جو سب سے زیادہ محترم گھرانے سے تعلق رکھتی، وہ تقسیم صحیح کلبی کے حصے میں چلی گئی. صحیح کلبی وہ صحابی رسول کہ جن کی خصوصیت یہ کہ جبرائیل اگر کبھی انسانی شکل میں آ کر وحی دے تو صحیح کلبی کی شکل بناتے. صحیح کلبی کو دیکھ کر اکثر اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ واقعان وہ ہے کہ جبرائیل آیا ہوا ہے اس کی شکل کے اندر. یہ صحیح کلبی کو ایک امتیاز، ایک شرف یا خصوصیت حاصل تھا. جناب صفیہ ان کے حصے میں چلی، لیکن اس سے پہلے کہ ان کو صفیہ دی جائے، بعض مسلمانوں نے دبی زبان سے کہا کہ اللہ کے رسول، مگر ایک بات جو آپ بھی اس سے پہلے بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو محترم اور شریف گھرانے کی عورت آئے گی، چاہے وہ کافروں کی عورت ہو، چاہے وہ دشمن اسلام قبیلے کی عورت، چاہے وہ جنگ میں سریز بن کر آئے، بہرحال قیدی اگر جس گھرانے سے آتا اس کے مطابق اس کی عزت اور اس کا احترام کیا جاتا. سنا کہ جناب صفیہ سردار کے گھرانے کی، یہ بھی نہیں کہ سردار کی بیوی، نہیں سردار کی بیٹی بھی، یعنی بچپنے سے سرداری کے ماحول میں پھلی، وہ اگر ایک عام صحابی کے گھر میں چلی گئی تو ان کے اسٹیٹس اور ان کی حیثیت کا گھرانہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول، جناب صفیہ کا صحیحہ کے گھر جانا ایک طرح سے صفیہ پہ ظلم ہو جائے گا. اتنی شریف، اتنے اعلیٰ گھرانے کی، دشمن ہونا اپنی جگہ، قیدی ہونا اپنی جگہ، تنیز ہونا اپنی جگہ، مگر بہرحال جو ہر ایک کی عزت اور احترام ہے وہ برقرار رکھا جائے گا. پیغمبر اسلام نے صحیحہ طلبی سے بات کی، وہ خوشی سے راضی ہو گئے. چنانچہ پیغمبر نے یا ان کو صفیہ کے بدلے میں ایک کنیز دی یا سات کنیز، اور جناب صفیہ کو واپس لے کے آزاد کر دیا کہ تمہاری کنیزی ہی ختم، اتنے شریف اور محترم گھرانے سے تمہارا تعلق ہے. اگر یہ پورا گھرانہ دشمن رسول، ان کا باپ ہے وہ تو آپ کو یاد ہے، آج کل دفعہ تو واقعہ میں اس کو بتا چکا ہوں، جس دن سے رسول مدینے میں آئے اس دن سے وہ پیغمبر کا دشمن بنا ہوا. اگر بہارا دشمنی اپنی جگہ، ہر ایک کی جو ایک عزت اور احترام ہے وہ اپنی جگہ، آزاد کر دیا. تقریباً یہ وہی جملہ جو بعد مولا نے استعمال کیا جب جناب شہربانو قید ہو کے لائی گئی، اور اسی طرح انہیں بد انتظامی کے ساتھ معاذ اللہ تنیز سمجھ کے تقسیم کرایا جا رہا. تو میرے مولا کا جملہ یہی کہ یہ شاہی گھرانے کی خاتون، قیدی صحیح، تنیز صحیح، میدان جنگ کی اسیر صحیح، مگر اس کی عزت، اس کا احترام اسی گھر میں ہی ہو جائے گی جو اس کے گھر کے مطابق ہو، اس کے اسٹیٹس کے مطابق. اور وہاں بھی یہی ہوا کہ ان کو آزادی دلوا دی اور پھر ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا. اور وہ واقعہ تو ہر ایک کا سنا ہوا، جناب شہر بانو کا واقعہ وہ بعد میں پیش آیا، صفیہ کا واقعہ پہلے پیش آیا. جناب صفیہ، پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ کسی کے گھر نہیں جائیں گے، اتنے شریف اور عزت دار گھرانے کی خاتون آزاد کر دیا، جہاں دل چاہے رہو. لیکن اس کے بعد خود جناب صفیہ ہی نے پیغمبر اسلام سے شادی کرنا مناسب سمجھی، جس کی وجوہات تین چار. ایک یہی کہ یہ اپنے بچپنے اپنے باپ اور چچا سے یہ سن چکی کہ رسول ہے تو سچا رسول، مگر اس کی مخالفت کرنا ہے ورنہ ہماری دکانداری کیسے چلے. اور دوسری بات، جس دن رسول خیبر پہنچے اسی رات کو انہوں نے اقساط دیکھا کہ چودہویں رات کا چاند جو آسمان پہ چمک رہا وہ میری گود میں آ گیا. اور جب یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا تو وہی شوہر جو مارا گیا، جس کی موت کا واقعہ آپ نے سنا، اس نے ان کے رخسار پر ایسا تماچا مارا کہ سیاہی کا نشان پڑ گیا، اور کہا کہ خواب یہ بتا رہا کہ تم عرب کی ملکہ بننے کے بارے میں سوچ رہی، اور تمہارا خیال ہے کہ مدینے والے مسلمانوں کے رسول سے تمہاری شادی ہو جائے. یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی. جناب صفیہ نے پیغمبر اسلام سے درخواست کی کہ اب میں آپ ہی کے گھر میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں. چنانچہ خیبر کے میدان میں پیغمبر جناب صفیہ کو جو آزاد ہو چکی نکاح کے ذریعے سے اپنی ازواج میں قرار دیا. اور پھر کسی رات کو وہ واقعہ پیش آیا کہ جب پیغمبر اسلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے تو صفیہ کے دونوں رخسار پہ نشان دیتے، ایک پہ سیاہی کا نشان، ایک پہ خراش خون نکلنے کا نشان. اور وجہ پوچھی تو وجہ پچھلی تقاریر میں آ چکی. ایک نشان کی وجہ تو یہ بتائی کہ یہ اس تماچے کا نشان جو میرے شوہر نے میرا خواب سن کے مجھے مارا تھا، اور دوسری خراش پچھلی تقریر کا عنوان کہ جس وقت علی نے در خیبر کو اکھاڑا تو وہ سب جس پر ہم عورتیں بیٹھی وہ سب ایک مرتبہ اس طرح ہلا کہ ہم سب زمین پہ گرے، اور سب کا سونا میرے رخسار کے اندر چھپ گیا. یہ درکت علی کے اثرات ہیں جو کائنات کی ہر شے پہ مرتب ہوئے. جناب صفیہ پیغمبر اسلام کی زوجہ بنی، ہم سب کی ماں قرار پائی. اور اگر یہ بتا دوں کہ اس وقت جناب صفیہ کی عمر صرف 17 سال، اور یہ جناب صفیہ کی تیسری شادی، یہ سردار خیبر، یہ جناب صفیہ کی دوسری شادی جو اسی سال ہوئی، اسی سال، زیادہ عرصہ نہیں گزرا. اور اس سے پہلے جب جناب صفیہ مدینے میں رہتی تھی اپنے باپ کے پاس تو وہاں پہلی شادی ہوئی تھی، شوہر سے تعلقات خوشگوار نہ ہوئے تو ان کے باپ طلاق دلوا کر خیبر کے سردار سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. 17 سال کی عمر ہے اور پیغمبر کے نکاح میں آئیں، اور یہ پیغمبر سے ان کا نکاح ان کا تیسرا نکاح. اور بعد یہ اس مقام پر پہنچ کہ جس دن پیغمبر اسلام کا انتقال ہوا 27 سفر، تو سب سے زیادہ غم انہوں نے کیا، اور پیغمبر کے انتقال سے کچھ پہلے یہ اتنا رو رہی تھی زار و فساد کہ بعض لوگوں کو شک ہوا کہ کہیں یہ بناوٹی رونا تو نہیں ہے معاذ اللہ. تو پیغمبر نے آنکھیں کھولی اور اپنی بیویوں سے کہا کہ جو کچھ بھی میری بیوی صفیہ کر رہی جو خلوص سے دل کے ساتھ کر رہی واقعی اس کو اتنا غم ہو رہا, یعنی ایسا جناب صفیہ کا ماتم تھا کہ پیغمبر کی اور بیویاں بھی ایسا ماتم نہیں کر پائیں اور لوگوں کو دھوکہ ہونے لگا کہ یہ کہیں بنایا ہوا یا بناوٹی ماتم تو نہیں. یعنی بال باز دیگر پیغمبر اسلام سے اتنی محبت کرنے لگی. اور انہی کے بارے میں تاریخوں میں وہ واقعہ کہ عورتوں کے اندر ہنسی مذاق تو چلتے رہتے, بعض اوقات پیغمبر کے گھر میں ان کو تانا ملتا تھا یہودن یہودن یہودن, جو آپ کو مسلمانوں کا مزاج تو معلوم, اگر کہ یہ مسلمان ہو چکی اگر کہ یہ پیغمبر کی بیوی بن چکی لیکن کیونکہ پہلے یہودی تو اکثر ہوتا خود پیغمبر کے گھر میں ان کو دوسروں کی جانب سے تانا ملتا ہے کہ یہودن. یہاں تک کہ ایک پیغمبر اسلام نے ان کو روتے ہوئے دیکھے پوچھا کہ صفیہ کیا بات, اب تک صفیہ نے یہ چیزیں چھپا کے رکھی لیکن آج پیغمبر یہ سوال کر رہے ہیں. تو جناب صفیہ نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول روز روز کی بات کھلا 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 روزانہ جب کوئی بات ہوتی مجھے یہودن کا تانا دے دیا جاتا. تو پیغمبر اسلام نے کہا تم بھی پلٹ کے جواب دیا کرو اور کہا کرو اچھا جناب صفیہ جناب ہارون کی نسل میں سے تھی, یہ ذہن میں رہے. اس طرح ہمارے زمانے کے امام کی والدہ جناب عیسیٰ کے وسیع یوشا کی نسل میں سے, اسی طرح سے جناب صفیہ جناب موسیٰ کے بھائی ہارون کی نسل میں سے تھی. اور موسیٰ اور ہارون بھائی, تو پیغمبر نے کہا کہ کوئی تمہیں یہودن کہے تو پلٹ کے جواب دیا کرو کہ کہا کرو کہ پہچانو مجھے, میں وہ ہوں جس کا باپ ہارون جس کا باپ چچا اور جس کا شوہر محمد ہے, میرا مقام تم سب سے زیادہ بلند ہے. یہ پیغمبر نے جواب ان کو سکھایا کہ اس طرح سے جب تمہارا باپ اتنا عظیم تمہارا چچا اتنا عظیم تمہارا شوہر اتنا بڑا تو کوئی بھی پیغمبر کے گھر میں کوئی بھی اپنے بزرگوں کے حوالے سے صفیہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. تو کہہ دیا کرو میرا باپ کون میرا شوہر کون میرا چچا کون. اور پھر قرآن کی روایت نازل ہوئی ولا تنابز مل الخاف, اے ایمان لانے والوں ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارا کرو. یہ جناب صفیہ کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے. اتنی وفادار پیغمبر اسلام کی بھی, لیکن یہ ساری تفصیل میں نے کیوں بتائی, ایک تو میرا طریقہ تھا کہ دوران تقریب جب پیغمبر کی کسی بیوی کا ذکر آ جاتا کہ وہ کیسے ان کی رسول سے شادی ہو تو وہیں پہ میں تھوڑا ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ سیرت رسول مکمل ہونے کے بعد ہمیں موقع نہ ملے کہ ہم پیغمبر کی ازواج کے عنوان سے الگ ایک تقریر کریں. تو تقریبا ہر ہر بیوی کے حالات اسی مقام پر آ گئے جہاں ان کا نکاح رسول سے ہوا. مگر جناب صفیہ کے سلسلے میں ایک اور خصوصیت اور وہ یہ کہ ایسی وفادار اور ایسی عزتدار گھرانے کی خاطر پیغمبر اسلام سے ان کا نکاح ہو. تو ایک مرتبہ جب یہ رخصت ہو کے پیغمبر کے خیمے میں آئے اور پیغمبر رات کو وہی جو ابھی آپ نے تفصیل سنی دونوں زخموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں, صبح جب پیغمبر اپنے خیمے سے باہر نکلے تو حضرت ابو ایوب انصاری کو دیکھا. حضرت ابو ایوب انصاری سارے مسلمان آرام کر رہے ہیں کیونکہ خیبر فتح ہو گیا دشمن ختم ہو. ابو ایوب انصاری ننگی تلوار دے کے میرے خیمے کے اوپر چکر لگا رہے ہیں. پیغمبر اسلام کو ظاہری حیرت, ویسے تو علم رسالت میں سب کچھ, کہا کہ ہے ابو ایوب یہ کس لیے, کہا اللہ کے رسول مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو رات کو کوئی نقصان پہنچ جائے, اس لیے میں ساری رات آپ کی حفاظت کا انتظام کیا اور یہ سوچا کہ ذرا بھی آپ کی آواز بلند ہو تو میں فوراً خیمے میں داخل ہو جاؤں. اب سوال یہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری کو یہ فکر و پریشانی کیوں ہوئی کہ پیغمبر کی حفاظت کے لیے اس رات جب پیغمبر جناب صفیہ کے ساتھ خیمے میں تشریف لے گئے ساری رات پہرا کیوں دے رہے ہیں. وجہ اسی دن ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے نے سارے مسلمانوں کو ذرا الرٹ کر دیا تھا, ہوشیار کر دیا تھا, چوکنا کر دیا تھا. اگر کہ پیغمبر نے کہا کہ ابو ایوب تم نے بلا وجہ زحمت کی ایسی بات نہیں, لیکن خدا تمہیں اجر کثیر اور خیر عطا کرے, دعا دے کر ان کو رخصت کیا. واقعہ کیا پیش آیا, واقعہ یہ پیش آیا کہ اسی دن اس یہودن عورت دھوکے کے ذریعے پیغمبر کو زہر دیا تھا. تو سارے مسلمان یہودی عورتوں کے بارے میں ایک مرتبہ چوکنا ہو گئے تھے. جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں مشہور کہ وہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے بھی اور اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی اپنی عورتوں کو استعمال کیا کرتے، فحاشی، بے حیائی اور بے غیرتی جو ان کی چھٹی میں پڑی ہوئی، اور اسی طرح سے وہ ہمیں بھی بے غیرت بنا کر چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی تباہ ہو جائے۔ تو یہودی اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اپنی عورتوں کو بھی استعمال کرتے، اور خیبر کے میدان اس یہودین پیغمبر کو دھوکہ دینے کی کوشش بھی کی تھی، چنانچہ اب سارے مسلمان ہوشیار ہو گئے، خصوصاً حضرت ابو ایوب انصاری جناب صفیہ کے بارے میں کہ جس کا باپ دشمن رسالت، جس کا چچا دشمن رسالت، جس کا بھائی دشمن رسالت اور جس کا شوہر دشمن رسالت۔ تو جب ایک عام عورت پیغمبر کو زہر دے رہی، صفیہ کے بارے میں بھی ہوشیار رہنا، وہ پیغمبر اسلام نے پھر ان کو مطمئن کیا۔ اچھا وہ عورت کون ہے؟ پچھلی تفسیر میں اشارہ تو ہوا، مرحب کی بھتیجی، یعنی مرحب سردار خیبر کے چھوٹے بھائی حارث کی بیٹی، زینب اس کا نام۔ اس کا باپ بھی خیبر میں مارا گئے حارث، اس کا چچا اور ایک نہیں تین چچا، مرحب چچا یا پھر دوسرا چچا، انتر تیسرا چچا، جس کا باپ مارا گیا، جس کے تین چچا مارے، جس کا شوہر سلام، یہ زینب کا شوہر۔ اب اتفاق سے یہی سلام وہ آدمی جو جناب صفیہ کا پہلا شوہر ہے، اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو سلام اس کا شوہر وہ بھی خیبر میں مارا گیا۔ تو خاندان کے پانچ آدمی جن میں سے شوہر اور باپ، عورت کے لیے کتنا فیس، اس زینب بظاہر بالکل پیغمبر اسلام کی فرما برداری اور اطاعت کی، دل میں اس کینے کو چھپا کے بیٹھی اور پیغمبر اسلام سے کہا کہ میری بڑی خواہش کہ میں آپ کی دعوت کروں، آپ تو نہیں آ سکیں، میں کھانا تیار کرا کے آپ کے خیمے میں بھیجوا دوں۔ ادھر اس نے مسلمانوں سے پوچھنا شروع کیا کہ اگر کسی جانور کو پکا کے بھیجوایا جائے تو رسول کو ایک جانور میں گوسوند، بھیڑ اور بکری میں سب سے زیادہ کون سا حصہ پسند، تو وہ ہر ایک کو معلوم کہ دس جانور کا دس پیغمبر اسلام کو زیادہ پسند۔ چنانچہ مسلمانوں نے بتایا اس نے اس پوری بکری جسے یہ سزا کر کے پکوا کے بھیجوا رہی، اس پوری بکری زہر آلود کیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کے دس اس میں تو کثیر مقدار میں زہر ملا دی اور پھر پیغمبر کے لیے اس کھانے کو بھیجوا دیا۔ اللہ کا رسول علم رسالت سے جانتا، لیکن آپ دیکھیے یہ سارا مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ کہ کبھی مصلحت کا تقاضا ہوتا کہ زہر آلود لقمہ اٹھایا جائے، پیغمبر کے سامنے بھی بہرحال ایسا کھانا آ تو گیا، بعد میں اگر اولاد پیغمبر میں کئی اماموں کے سامنے اگر یہی چیز سنت بن بن کے آتی رہی تو کوئی حیرت و تعجب کی بات نہیں، پیغمبر ایک لقمہ اور اپنی سنت کے مطابق گوسپند کے دس میں سے ایک لقمہ دیا۔ اللہ کے رسول تنہا کھانا نہیں کھاتا، جتنے لوگ سامنے تھے سب کو دعوت دی، بشر ابن برا سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا، پیغمبر اسلام لقمے کو اپنے ذہن کے قریب لائے۔ ایک روایت یہ ہے کہ باقاعدہ پیغمبر نے لقمہ اپنے منہ میں رکھ لی، ذرا چبایا اور تھوک دی اور کہا انہا مسموم، یہ زہریلا محسوس ہو رہا، کوئی اسے نہ کھائے۔ ادھر بشر ابن برا ایک روایت یہ کہ یہ جملہ سننے تک وہ کاسا گوشت کھا چکے، مگر ایک اور روایت جو ناسخ التواریخ میں اور شاید جو زیادہ قرین عقل کہ انہوں نے ایک ہی لقمہ لیا، ادھر رسول نے لقمہ منہ میں رکھا، ادھر انہوں نے لقمہ منہ میں رکھا، پیغمبر نے لقمے کو باہر نکالا، انہوں نے باہر نہیں نکالا، کھا لیا۔ اور پھر جب پیغمبر نے باہر نکالا لقمے کو اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ یہ زہریلا ہے کوئی اور ہاتھ نہ بڑھا، تو انہوں نے بشر نکال دیا کہ رسول میں تو یہ لقمہ کھا چکا ہوں اور اس لیے کھا چکا ہوں کہ مجھے بھی محسوس ہوا کہ اس کا ذائقہ صحیح نہیں، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے میں اس لقمے کو پھونک دوں یہ آپ کی توہین ہو جائے گی، آپ کے لیے ناگواری ہوگی، آپ کو اذیت ہوگی، آپ کو اذیت نہ پہنچے چاہے مجھے کتنا ہی نقصان پہنچ جائے۔ احترام رسالت کی ایک منزل، درود بھیجے محمد والے۔ اب نتیجہ یہی نکلا کہ بشر اس تحریر لقمے کو کھا کے شہید ہو۔ جناب پیغمبر اسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کو بلا کے لاؤ جس نے یہ کھانا بھیجوایا۔ عورت آئی، پیغمبر نے پوچھا کیا سبب ہے کہ تم نے کھانے کو زہریلا بنا، بعد میں آپ ہمارے خاندان کے اتنے لوگوں کو قتل کرا دیا، میں نے یہ سوچا پتہ نہیں آپ سچے رسول ہیں یا نہیں، اور اس لیے میں زہر آلود کھانا بھجوائے کہ اگر آپ سچے رسول ہوں گے تو زہر آلود کھانا نہیں کھائیں، اور اگر آپ سچے رسول نہیں ہوں گے تو میرے بزرگوں کا انتقام یہاں پورا ہو جائے گا. پیغمبر اسلام نے کہا میں نے تجھے معاف کیا، یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیا گیا. لیکن جب کچھ دیر کے بعد جناب بشر کے بارے میں اطلاع، جنہیں لوگ وہاں سے اٹھا کے ان کے خیمے میں لے گئے، پیغمبر کو اطلاع ملی کہ وہ شہید ہو گئے. تو اب بعض علماء کہتے ہیں اس کے باوجود پیغمبر نے زینب نامی اس یہودن کو معاف رکھا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اب اسے گرفتار کرائے اور گرفتار کرا کے بشر نامی شہید مسلمان کے وارثوں کو اس عورت کو ان کے حوالے کر دیا. یہ تمہارے باپ کی قافلہ، تمہاری مرضی، جو حکم اسلامی، جو ایک مومن بھی کسی کو قتل کرے تو جو قانون جاری ہوگا، اور اس کے وارثوں، ان کے وارثوں اس عورت کو قتل کیا. فقط لڑائی کے بعد دو آدمی یہودیوں میں مارے گئے، ایک صفیہ کا شوہر بنانا، وہ بھی ایک مسلمان کے بدلے، اور ایک حارث کی بیٹی مرحب کی بھتیجی زینب، وہ بھی ایک مسلمان کے قتل کے بدلے. اور اس کے علاوہ خیبر میں پیغمبر نے کسی کے لیے کوئی حکم جاری نہیں کیا. یہاں پر ایک روایت اور ملتی کہ جب خیبر کی لڑائی کے تقریباً چار سال بعد 11 ہجری میں سفر کے مہینے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو انہی شہید ہونے والے مسلمان کی والدہ پیغمبر کی عیادت کو آئی چار سال بعد. تو پیغمبر نے کہا تھا کہ اے ام بشر، اے بشر کی ماں، تیرے بیٹے اور میں نے خیبر کے میدان میں جو ایک لقمہ لیا، ایک نوالا، تیرا بیٹا وہی دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اس کا اثر اب تک میرے جسم میں ہے، اور ہر سال یہ زہر میرے جسم کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاتا جاتا، لیکن اب تو وہ وقت آ گیا کہ اس زہر نے میرے جسم کی تمام رگوں کو توڑ کے رکھ دیا. چنانچہ علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا اور اس کے بعد کہا، اسی لیے مشہور ہے کہ پیغمبر کی شہادت زن یہودیہ کے دیے ہوئے زہر سے ہوئی. خیر، اب اس کے بعد خیبر کا واقعہ مکمل ہوا فقط ان آخری جملوں کے ساتھ. بہت جلدی جلدی یہ بات مجھے کہنا پڑ رہی، بڑا تفصیل طلب ہے یہ حصہ جو آخر تقریر میں آ رہا، شاید سال آئندہ اس کو میں مختصراً پھر دوہرا دوں. یہ سارے واقعات تشکیل پا رہے ہیں کہ پیغمبر کو اطلاع ملی حبشہ سے 72 مسلمانوں کا قافلہ آ گیا. 72 مسلمان کون؟ خیبر کی لڑائی تقریباً 14 سال پہلے، جس سال مکے میں شہزادی کی ولادت ہوئی، اس سال پیغمبر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو مولا کے بڑے بھائی جعفر طیار کی قیادت حبشہ میں بھجوایا تھا، کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا، اور کہا تھا کہ تم وہاں زیادہ آرام سے اپنے دین پہ عمل کر سکتے ہو. اور پھر اگر آپ کو یاد ہو تو خیبر کی لڑائی کے بعد پیغمبر نے اپنے صحابی جناب عمر کو، جنہیں اردو ادب میں عمر عیار کہہ دیا گیا، معاذ اللہ، جناب عمر ابن امیہ کو اپنا قاصد بنا کے حبشہ بھجوایا تھا، اور دو پیغام، ایک ام حبیبہ سے نکاح، اور پھر جعفر طیار کے لیے دوسرا پیغام کہ اب مدینے آ کر ہم سے ملو، حبشہ کی ہجرت ختم ہو گئی. جب یہ پیغام حبشہ پہنچا تو وہ لوگ تیاری کر کے وہاں سے چلے. حبشہ اور مدینے کے بیچ میں سمندر، چنانچہ وہ سمندری راستے سے آئے، اور ان کے ساتھ 6 آدمی اور تھے. 6 کون؟ ابو موسیٰ اشعری کا نام تو ہر مومن جانتا، ان کا تعلق یمن کے قبیلے بنو اشعر سے تھا. ان لوگوں نے بہت شروع میں اسلام قبول کیا، پھر 6 آدمی ایک کشتی میں بیٹھ کر یمن سے مکہ آ رہے تھے. ہواؤں کا رخ بدل گئے، بجائے کشتی مکہ آنے کے حبشہ نکل گئے. وہ حبشہ پہنچے، جعفر طیار نے ان کو اپنے ساتھ روک لیا. 6 آدمی تقریباً 14 سال وہی رہے. آج جب جعفر طیار مدینے آ رہے ہیں تو وہ 72 آدمی بھی ان کے ساتھ جو مکے سے حبشہ گئے، اور یہ یمن کے 6 جن کا نام ہے اشعریین، یہ 6 بھی آ گئے، کیونکہ یہ اصل میں تو مکے ہی آنا چاہ رہے ہیں. ہوا نے ان کی کشتی کو حبشہ پہنچا دیا. یہ لوگ مدینے پہنچے، وہاں اطلاع ملی کہ رسول تو آج کل خیبر میں. بلا توقف ایک منٹ بھی انہوں نے قیام نہیں کیا، اور سیدھا وہاں سے خیبر آ، یہاں تک کہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کے آ گئے کہ ہمیں پہلے رسول سے ملاقات کرنا. چنانچہ جعفر طیار کی بیوی اسماء بنت امیس، جو بعد میں تاریخ اسلام میں بہت نمایاں شخصیت بنی، وہ بھی اس لیے اپنے شوہر کے ساتھ خیبر کے میدان میں آئی. اور یہ 72 آدمی حبشہ والے اور 6 آدمی یمن والے، جب یہ 78 آدمی خیبر میں پہنچے تو یہ عین وہی دن کہ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا اور پیغمبر نے ان کو آتا دیکھا تو نہ صرف یہ کہ بعد میں مال غنیمت میں ان کا پورا پورا حصہ رکھا، یہ آئے تھے پورے خلوص کے ساتھ پورا پورا حصہ دیا، بلکہ ایک عجیب جملہ کہا، مجلسوں کی برکت سے ہمارا بچہ یہ جملہ جانتا تو ہے لیکن پھر بھی موضوع ہے تو بیان کرنا، کہ جس وقت پیغمبر جعفر تیار کو جناب زینب کے خسر جعفر تیار، میرے مولا کے بڑے بھائی جعفر تیار، جناب عباس علمدار سے پہلے کہ وہ علمدار جن کے بازو قلم ہوئے اور جنت میں انہیں دو پر عطا ہوئے، وہ جعفر تیار جب خیبر کے میدان میں پہنچے، اب یہ روایت اور تاریخ کی بھی نہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت، وہ امام جن کی بہت کم روایتیں آپ نے سنی ہوں، خاص ان کی روایت کہ پیغمبر 12 قدم آگے بڑھ کے گئے اور جعفر تیار کا استقبال کیا، اپنے گلے سے لگا کے پیشانی کو چوما اور کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا بے آئیے ہوما اشد و سرور بے قدوم کا یا جعفر اور بے فتح اللہ علی اخی کا خیبر، اے جعفر، یہ 4ویں امام کے جملے، اے جعفر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج میں کس خوشی کو بڑی خوشی سمجھوں، کون سی خوشی بڑی خوشی، تیرے بھائی علی کے ہاتھ میں خیبر کا فتح ہونا یا تیرا آ کر مجھ سے ملاقات کرنا، پیغمبر یہ دو خوشیاں برابر قرار دے رہے ہیں، بے قدوم کا جعفر، اے جعفر تو میرے پاس آیا اور بے فتح اللہ علی اخی کا خیبر یا تیرے بھائی نے خیبر فتح کیا اللہ کی مدد سے، یہ دو خوشیاں بالکل برابر کی، اپنے پاس بٹھایا جعفر تیار کو، بار بار اظہار خوشی کیا، مال غنیمت میں پورا حصہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ اے جعفر اتنے سال کے بعد تو میرے پاس آیا اور اتنا عظیم جہاد کر کے 14 سال اسلام کی خاطر ایک جنگل میں اور ویرانے میں، حبشہ مکے والوں کے لیے بالکل نیا ماحول، اب میں تجھے تحفہ دینا چاہتا ہوں، ایسا تحفہ جو دنیا اور آخرت کی ہر شے سے زیادہ، اور بار بار رسول نے کہا ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، کہ سارا لشکر اسلام گردن اٹھا کے دیکھنے لگا کہ سونا دیں گے یا چاندی دیں گے، ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال، مگر پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ رسالت تو امامت کی نگاہ یہ سونا یہ چاندی یا شرفی یہ جواہر یہ ہیرے یہ موتی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور رسالت اور امامت کی نگاہ میں تو پکا کہا کہ جا پڑے تیار، میں تجھے ایک ایسی نماز عطا کر رہا ہوں 4 رکعت نماز کہ اگر تو اسے روز پڑھے، اگر تو اسے روز ادا کرے تو اتنا اجر و ثواب ملے گا، یہ دنیا اور آخرت کی کسی چیز کا ہی اجر و ثواب نہیں، اور اگر ایک دن چھوڑ کے پڑھے تو جن دو دن یہ 2 دن تو نے نماز پڑھی ان کے بیچ کے سارے گناہ تجھے معاف کرے، خدا تیرے گناہ معاف کرے گا، اگر ہفتے پڑھے گا تو پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جایا کریں گے، مہینے پڑھے گا تو ایک مہینے سے دوسرے مہینے کے گناہ معاف ہوں گے، حتیٰ یہ کہ سال بھی اگر پڑھے تو ایک سال سے دوسرے سال سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اب اس کے بعد القربۃ الوسطی مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغائے قاضی نے سبا تباہی کا جملہ جس پر آغائے کوئی نے بھی تائیدی نوٹ لکھا، اور وہ یہ کہ سال میں اگر انسان ایک دن پڑھنا چاہے تو 15 شعبان سے زیادہ فضیلت کی کوئی رات نہیں نماز جعفر تیار کے لیے، آج 14 کل 15 کتنا حسین اجتماع ہو گیا گفتگو اور اس گفتگو پہ عمل کرنے کا، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر آمان بس کتنا کتاب میں لکھ دیا گیا وہی انجام پاتے، ہمارے تمام مستحدین کا متفقہ فتویٰ کہ نماز جعفر تیار روز پڑھی جائے تو سبحان اللہ، ورنہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن اور وہ جمعہ ہو تو کیا کہنا، ورنہ کم سے کم مہینے میں ایک دن اور ورنہ کم سے کم سال میں ایک دن اور وہ 15 شعبان، اس سے زیادہ افضل اس نماز جعفر تیار کے لیے اور کوئی شب نہیں قرار دی گئی ہے، نماز جعفر تیار اس کا طریقہ آپ کو مفاقی ہوں جنا سمے تقریباً تمام اہم کتابوں میں مل جائے گا، اس کے بارے یہاں تک کہا گیا کہ اگر ایک انسان اپنی نافلہ نماز کو نماز جعفر تیار کے طریقے سے پڑھے تو ڈبل ثواب ملتا، یعنی نماز شب پڑھنا پہلی جو 4 رکعت وہ نماز جعفر تیار کے طریقے سے پڑھنی، نماز شب بھی ہو گئی نماز جعفر تیار بھی ہو گئی، مغرب اور عشاء کے بیچ میں 4 رکعت نماز نافلہ مغرب پڑھنا ہے، جعفر تیار کی نماز کے طریقے سے پڑھے دونوں کو ثواب مل گیا، بلکہ ایک عجیب مسئلہ آتا جس پر آپ فی الحال عمل نہ کیجیے گا کیونکہ وقت نہیں اس کو سمجھانے کا، یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی اپنی قضا نماز پڑھ رہا اور نماز جعفر طیار کے طریقے سے پڑھ لے تو دونوں کو ثواب مل سکتا ہے. بلکہ بعض مجتہدین نے کہا نماز ادا کوئی پڑھ رہا ہے اور جعفر طیار کی نماز کو اس میں ملا دے اس کی بھی اجازت ہے. مگر قضا اور ادا کا مسئلہ بعد میں کسی موقع پر فی الحال اس کا نماز میں شامل کیا جا سکتا. اور نماز جعفر طیار کا اگر کل کوئی مرد مومن پڑھنا چاہے, اگر کل کوئی مومنہ پڑھنا چاہے, کتاب کو دیکھیں گے لیکن مختصر دو دو رکعت کر کے چار رکعت نماز ہے. مثل نماز پہلے دو رکعت نماز پڑھی کہ دوسری دو رکعت نماز پڑھی, لیکن باقی سارا طریقہ ایک ہی جیسا, صرف 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس میں زیادہ پڑھا جاتا. اور 300 مرتبہ بھی اس طرح کہ ہر رکعت میں 75 دفعہ, تو پہلی رکعت میں 75, دوسری رکعت میں 75, 150 مرتبہ تسبیحات اربع نے پہلی دو رکعت میں پڑھی اور پھر دو رکعت نماز صبح کی طرح سے نماز پڑھی 75, 75, اس میں بھی 150 رکعت یہ تسبیحات اربع ہو گئے. اور وہ 75 کس طرح سے, جب الحمد اور دوسرا سورہ ختم کرے اور رکوع میں جانا چاہیں اس سے پہلے 15 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھی, پھر رکوع میں گئے, رکوع کی دعا پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھی, یہ 15 اور 10, 25 ہو گئے. پھر کھڑے ہوئے سمے انڈا والے من حمیدہ کا اور 10 مرتبہ اور تسبیحات اربع پڑھی, یہ 35 ہو گئے. پھر سجدے میں گئے, سجدے کی دعا پڑھی سبحان اللہ سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ, پھر مزید 10 مرتبہ یہ تسبیحات اربع پڑھی, یہ 45 دفعہ ہو گئے. اس کے بعد اس کے میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھ, اور اس کے ساتھ 10 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھی, یہ 55 ہو گئے. پھر دوسرے سجدے میں گئے سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ کے بعد 10 مرتبہ پڑھی, یہ 65 ہو گئے. اس کے بعد اس کے بیٹھے بحول اللہ کہنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ اور تسبیحات اربع پڑھی, یہ 75 ہو گئے. پہلی رکعت میں اس طرح, دوسری رکعت میں اس طرح, پھر جو دو رکعت کے بعد نماز مکمل پھر دوسری نماز اس میں بھی اس طرح 75, 75, تو یہ 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ یہ نماز جعفر طیار اگر آپ ہر رات یا نافلہ مغرب یا نماز شب میں پڑھ سکیں تو سبحان اللہ, ورنہ شب جمعہ یا روز جمعہ, ورنہ کم سے کم مہینے کا پہلا جمعہ, ورنہ کم سے کم کلمہ کی رات, اس میں تو اس نماز کو فراموش نہ کیجیے گا. یہ خطاب خیبر کی فتح کے موقع پر پیغمبر کا جعفر طیار کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے, جب پیغمبر نے ان کو تحفہ دے دیا تو اب جناب جعفر طیار نے کہا اللہ کے رسول حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ کے لیے کچھ تحفے بھجوا دیے, وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. سارے تحفے دیے, ان میں ایک چادر جو بہت ہی قیمتی چادر تھی, سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چادر. جیسے ہی پیغمبر کے ہاتھ میں وہ چادر آئی, پیغمبر نے کہا یہ تحفہ میں اسے دوں گا جو خدا اور رسول سے محبت کرتا اور خدا اور رسول اس سے محبت کیا کرتے. اب سب لوگ پھر ایک مرتبہ حیران ہوئے, لیکن یہ خیبر فقط علم ہی کے موقع پہ یہ جملہ نہیں, چادر بھی عطا ہوئی اور یہ جملہ کہا گیا. علامہ مجلسی حذیفۃ الیمانی کے حوالے سے, یہ راوی اس کے حذیفۃ الیمانی روایت لکھ رہے ہیں, اتنا کہا پیغمبر اور سب نے جتنے بھی اصحاب رسول گردنیں کھڑی کر کے دیکھنا شروع کیا چادر کس کو ملتی. اور آج بھی وہی موقع کہ علی یہاں پہ نہیں, سب طرف نگاہیں تیری, پیغمبر اسلام نے بھی سب کو دیکھا لیکن کسی جانب توجہ نہ دی. کہا علی کہاں, ہمارے یاسر سنتے دور کے گھر, اور ایک مرتبہ میرے مولا کو لے کے آئے, پیغمبر نے چادر علی کو عطا کی. عالم کے ساتھ یہی دو سندیں پیغمبر نے دی تھی کہ جو حب اللہ و رسول ہوں میں جو حب اللہ و رسول ہوں, اور آج چادر کے ساتھ بھی یہی جملہ کہا کہ علی نے چادر لی. خیبر سے جب علی مدینے پہنچے, اب بہت بات کا جملہ, میرا موضوع یہاں مکمل ہو گیا. بس خیبر کی لڑائی کا یہ آخری واقعہ, اب صرف اتنی سی وضاحت کر دوں کہ جب پیغمبر خیبر سے واپس جا رہے تو دو موجودے پیش آئے, ایک موسیٰ کے لیے دریا شگافتہ ہوا, پیغمبر کے لیے بھی وہ واقعہ دیتا, دوسرا سورج پلٹنے کا واقعہ خیبر سے واپسی میں ہوا اگلے سال, اور پھر پیغمبر بدر پر اور بدر کے معاملات کو طے کر کے مدینے گئے. تو خیبر کا موضوع آج مکمل ہوا, صرف ایک اور چیز نامکمل رہ گئی. خیبر کی لڑائی کی اطلاع مکے والوں کو بڑی جستجو تھی, کوئی بتائے کہ خیبر نے کیا گزرا, اور عجیب طریقے سے اس تک یہ اطلاع پہنچی. مگر یہ سارا موضوع انشاءاللہ آئندہ سال بشرط حیات و توفیق پروردگار. ماہر ربیع الاول کے اختتام میں جب یہ منگل کا سلسلہ شروع ہو اور تقریر نمبر 115 ہو تو بس یہاں سے میں موضوع کو آگے بڑھاؤں. خیبر کی حد تک واقعات مکمل ہو گئے، لیکن علی کا یہ واقعہ کیونکہ نامکمل ہے اس کا اگلا جز مدینے میں مکمل ہوا، اس لیے صرف اس واقعے کو مکمل کرنے کے خاطر مدینے والا حصہ بھی ابھی سے سنا دوں. اور پھر اس بار 17 تقریر، جن میں پہلی تقریر جنگ خندق سے رسول کی واپسی اور آخری تقریر خیبر میں علی کو چادر عطا کرنا، یہ 17 تقریروں کا عنوان تھا. بڑی زحمت آپ حضرات کو ہوئی اور 1.5 گھنٹے کی سفاری، جبکہ بیچ میں کراچی موسم کی انتہائی شدید سردی کی لہروں میں لپٹا ہوا تھا اور پوری زندگی معطل تھی، لیکن یہاں لوگ آئے. شروع کی تقاریر میں بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ 1.5 گھنٹے تک اس موسم میں کون سنے گا گفتگو، 1 گھنٹے کی تقریر کر دی. میں نے بھی ایک آدھ مرتبہ یہ اشارہ دیا، لیکن پھر جب یہ دیکھا کہ صاحبان ایمان شوق کے ساتھ آ رہے ہیں تو میں نے بھی سوچا کہ کسی طرح سے واقعات زیادہ سے زیادہ بیان، اور آپ حضرات یقیناً اجر و ثواب کے حقدار ہوں جب آخری رسول کا ذکر آپ کس طرح سے سن رہے ہیں. اس کا جواب آپ کو آخری امام ہی کی بارگاہ سے ملے گا، ان کی جد کا تذکرہ، اور کیونکہ رسول کے جہاد کو وہ مکمل کرنے والے ہیں. لیکن بس یہ سن لیجیے، خیبر کی لڑائی فقط فضائل علی ہی کا نام نہیں، خیبر کی لڑائی کا آخری واقعہ فضیلت فاطمہ بھی بن گیا، شہزادی کا ذکر بھی اس میں آ گیا، جبکہ شہزادی مدینے میں. اور وہ اس طرح کہ یہ جو تحفہ علی کو ملا، جب علی مدینے گئے تو گھر بعد میں گئے، پہلے بازار مدینہ میں تشریف لے گئے، زرگر سنار کی دکان میں پہنچے، یہ چادر جو سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اور مرد سونا نہیں پہن سکتا، بعض علماء نے کہا سونا اوڑھ بھی نہیں سکتا، یعنی کمبل یا لحاف سے سونا وہ بھی ذرا مشکل. میرا مولا بازار مدینہ میں گئے، سنار زرگر کی دکان پہ گئے اور کہا کہ اس چادر میں سے جتنے سونے کے تار ان سب کو نکالو. اس کثیر تعداد میں سونے کے تار تھے، اس کثیر تعداد کہ 1000 مثقال فقط ان تاروں کا، ان دھاتوں کا وزن ہوا جو اس چادر میں شامل ہے. 1000 مثقال 3500 گرام سونا بنتا، 3500 گرام سونا یہ فقط اس چادر میں. ایک انسان کی نیت، ایک انسان کے خون بہا 5-6 لاکھ کے قریب بات جا کے شاید پہنچ جائے. خیر، اس کثیر تعداد میں سونا نکلا، علی نے سونے کے تار اسی کے ہاتھ میں تھے، 1000 مثقال لیا. اور کیسا کہ آپ کو معلوم کہ خیبر کے جہاد میں علی کو جتنا مال غنیمت ملا وہ گھر میں نہیں داخل ہو، علی گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ سب صدقہ کر کے آئے، صرف یہ سونا رہ گیا. سونا جیسے ہی ملا پھر علی نکلے، گھر نہیں جا رہے، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، بابا کا انتظار. مگر علی دولت دنیا لے کر اپنے مکان کی دہلیز کو طے نہیں کرنا چاہتے، پھر گئے یتیموں اور بیواؤں کے محلے میں جو خبا میں رہتی، یہ ساری کی ساری دولت کو 6 لاکھ روپے ایک آدمی ایک وقت میں کھڑے کھڑے تقسیم کر دے تو چھوٹی موٹی بات نہیں. چنانچہ جب علی خالی ہاتھ ہو گئے گھر میں آ گئے، سارا لشکر اسلام آ چکا، شہزادی نے شکر کا سجدہ ادا کیا علی کو خالی ہاتھ دیکھ کر، کہ خدا کا شکر سونا اور چاندی ہمارے دروازے سے داخل نہیں ہوا، اہل بیت صاف اور بچھو سے زیادہ سونے اور چاندی سے ڈرتے، جہاں دولت آئے گی وہاں ہر گناہ آ جائے گا. ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں، ہمیں حلال دولت کے دائرے میں رہ کر حلال طریقے سے اسے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن بہرحال ہے اتنی خطرناک چیز کہ بار بار ڈرایا گیا. اب یہ بات تو ہو گئی، اگلا دن آئے پورے مدینے میں مشہور 1000 مثقال فقط چادر سے سونا نکلا، 3500 گرام. تو جب علی مسجد میں گئے پیغمبر نے کہا اے علی اتنی دولت تمہیں مل گئی، آج میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعض دوستوں کو لے کے تمہارے گھر میں کھانا کھاؤں، اور وہ دن ہے کہ جس دن علی کے گھر میں پاپا خیبر کا مال غنیمت بھی نہیں، 1000 مثقال بھی نہیں، علی کے گھر کے روز و شب وہی پرانے والے، آج علی کے گھر میں پاپا اور پیغمبر کہہ رہے کہ 1000 مثقال تمہیں ملے، تو آج تو تمہارے گھر میں بہت اچھے اچھے کھانے تیار ہوئے ہوں گے، میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں. اب رسول و علی تو سب کچھ جانتے، لیکن جو طریقہ ہے فضائل کو پھیلانے کا، میرا مولا کہے تو کیا کہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا سامنے سے کوئی آدمی دعوت مانگ رہا اور وہ رسول، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ تشریف نہ لائیے، اور ہاں کہے تو بہترین کھانے تو چھوڑے، سوکھی روٹی اور سوکھے چاو بھی ابھی نہیں رکھ سکتے، پاپا ایک دانا نہیں ہے گھر میں کھانے کا، سر جھکا کے خاموش رہے اللہ کے رسول آپ کا گھر وہ فت الیمانی راوی، یہ تو آپ کو یاد ہے پوری روایت ایک راوی کی، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے سلمان فارسی کو بلایا، ابو ذر غفاری کو بلایا، عمار یاسر کو بلایا، مقداد کو بلایا اور مجھے بلایا، پیغمبر نے انتخاب ہم پانچوں کا کیا اور کہا چلو آج علی کے گھر میں بہترین دعوت ہو، پیغمبر اور شوق بڑھا بڑھا کے لوگوں کو لے جا رہے ہیں، خیر سب علی کے گھر میں آئے، علی کے ساتھ آئے کمرے میں جا کے بیٹھ گئے، برابر کا کمرہ حجاب کے ساتھ شہزادی کا، اب علی مہمان تو آ گئے، پریشانی اب کی جگہ آئے ہو جائے فاطمہ، لیکن فاطمہ سے بھی کہیں تو کیا کہیں، شوہر اگر ایک دانہ گندم گھر میں نہ لا سکا بیوی سے کیسے کہے کہ کھانا تیار کرو، مگر جب پہنچے تو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، دیکھا کہ عرب میں جو سب سے بہترین کھانا شریف یا عربوں کا سب سے بہترین کھانا ہوتا شوربے میں روٹی کو بھگو کے ڈالتے بڑے لذیذ طریقے، اور اگر کسی شریف دو چار گوشت کی بوٹیاں پک جائیں تو پھر تو کیا کہنا، میرے مولا نے دیکھا پیالہ شریف سے بھرا ہوا گرما گرم شریف، اس کے اوپر کثیر تعداد میں گوشت رکھا جس میں سے مشک و زعفران کی خوشبو آ رہی، میرے مولا نے جب یہ پیالہ دیکھا اس کو اٹھایا لے کے پیغمبر کی خدمت میں گئے، پانچ صحابی ایک رسول، ہر ایک مرتبہ کھانا شروع کی، پیغمبر نے کہا کہ میرے صحابیوں اطمینان سے کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، یہ خاص نعمت تمہیں مل رہی، چنانچہ جتنا کھانے کی طاقت تھی اس سے زیادہ کھایا، مگر عجیب بات جتنا کھایا گیا پھر کھانا اتنا کا اتنا ہی، اب علی خاموش رسول فاطمہ کے حجرے میں آتے اور کہتے ہیں کہ فاطمہ بیٹی یہ بتا کہ کتنا لذیذ کھانا، یہ آخر کہاں سے آیا کیسے تیار کیا، تو کہا کہ بابا جس پروردگار پہ توکل و بھروسہ کیا جاتا وہی پروردگار ہر نعمت کا عطا کرنے والا، میں نماز پڑھ کے بیٹھی اور ایک مرتبہ میرے مصلی کے سامنے یہ کھانا آ گیا، پیغمبر باہر آ، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، عمار یاسر، مقداد ابن اسود اور حذیفۃ الیمانی جیسے صحابیوں سے کہا الحمدللہ، اس خدا کا شکر جس نے مرنے سے پہلے مجھے اپنی بیٹی کے ذریعے سے وہ معجزہ دکھا دیا جو جناب زکریہ مریم کے پاس دیکھا کرتے، جناب مریم جناب عیسیٰ کی ماں، جو جناب زکریہ کی بہن بھی، جناب زکریہ جن کا تذکرہ بھی سورہ مریم کے شروع میں، انہیں خدا نے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، وہی یحییٰ جو ایک رقص کرنے والی عورت کی خاطر مسجد دمشق میں شہید کیے گئے اور آج تک اس مظلوم کی شہادت کے وہاں آثار، تو جناب زکریہ خالو تھے جناب مریم سے، اور جناب مریم بچپنے سے اپنے خالو کے گھر میں پرورش پاتی، قرآن ہی ہے کہ جناب مریم کے گھر میں جب زکریہ آتے قسم قسم کے میوے دیکھتے، پوچھتے تھے بیٹی مریم کہ تیرے پاس رزق کہاں سے آتا، تو جناب مریم یہی کہتی کہ یہ اللہ دیتا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے دیتا، آج پیغمبر فخر کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر الحمدللہ الذی، اس خدا کی تمام تعریفیں جس نے بھرنے سے پہلے مجھے اپنی بیٹی کے ذریعے سے وہی معجزہ دکھایا جو زکریہ نے مریم کے پاس دیکھا، کہ جب پوچھا یہ نعمتیں کہاں سے آئیں تو مریم نے کہا اللہ نے دی، اور اللہ اپنے بندوں کو بغیر حساب عطا کیا کرتا ہے، خدا کا شکر ہے میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے پروردگار نے اسی معجزے کی تکرار میرے سامنے کر دی، اب یہ آخری جملہ ہے آج کا، تین معجزے جو ماں قبل کی انبیاء کے ہیں خیبر کے واقعے میں دوہرا دیے گئے، عجیب بات، ایک جناب موسیٰ کے لیے دریا شکافتہ ہوا، آپ نے سنا کہ خیبر نبی رسول کے لیے دریا شکافتہ ہوا، دوسرا جناب موسیٰ کے وسیع یوشا ابن نون نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا، خیبر میں بھی علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹا، اور تیسرا جناب مریم کو اللہ نے محراب عبادت میں نعمت عطا کی، رسول کی بیٹی فاطمہ کو بھی خیبر کے حوالے سے اس معجزے کا موقع ملا، یعنی عجیب ہو گیا خیبر کا واقعہ، الگ وہ تو اہم ترین واقعہ ہے، لیکن رسول علی فاطمہ ان تین اہم ترین شخصیتوں کے لیے پروردگار عالم نے ماں قبل کے انبیاء کے معجزوں کی تکرار کی، یہ ہے خیبر کا مکمل واقعہ۔ چھٹی تقریب کے بعد میں یہ اعلان کرتے ہوں کہ سال آئندہ کی 115ویں تقریر خیبر کی ساتھی تقریر ہوگی کیونکہ فدق کے حالات آئیں گے، لیکن فی الحال کی گفتگو مکمل ہوئی اور بس یہی عرض کرنا کہ دو سوال میرے پاس کافی پرانے موجود ہیں، وقت نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے ایک ایک جملہ. سوال یہ ہے کہ بیٹا اگر باپ کو حج کے پیسے دے تو کیا باپ کا واجب حج ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، واجب حج اپنے پیسوں سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور آ کے پیسے دے دے کہ واجب حج کیجیے تو دوسروں کے پیسے سے بھی واجب حج ہو سکتا ہے. دوسرا سوال، کچھ نوجوان یہ کہہ کر جمعہ نہیں پڑھتے، شرائط جمعہ آج کل نہیں، جبکہ کسی مستحد نے یہ فتویٰ نہیں دیا، اس کی کیا وضاحت؟ اس کی وضاحت واقعی نہیں، یہ غلط فہمی ہے کہ کسی مستحد نے یہ فتویٰ نہیں دیا. اگر بمبئی کے شیخ صاحب کے نزدیک جمعہ واجب تو مرجع علی قدر آیت اللہ محسن حکیم کے نزدیک غیبت امام میں جمعہ واجب تو چھوڑے مستحب بھی نہیں، رجا کی نیت سے پڑھنا پڑتا. اور آج کے مراجع میں بھی آیت اللہ اب الفاظانی یہی فرماتے ہیں، واجب چھوڑے جمعہ مستحب بھی نہیں، غیبت امام میں جمعہ ثابت یا غیبت امام کا ہو. قرآن اور اقوال معصومین میں جمعے کی اہمیت آئی ہے جب